بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شعبہ سمع و بصر، مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور، آپ کی خدمت میں تنظیم اسلامی کے تحت 18 فروری 2007 کو کنونشن سینٹر اسلام آباد میں بانی تنظیم اسلامی، صدر مؤسس مرکزی انجمن خدام القرآن اور داعیہ تحریک خلافت پاکستان کے خطاب پیش کر رہا ہے. اس پروگرام میں محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے علامہ اقبال، قائد اعظم اور نظریہ پاکستان اور اس سے انحراف کے نتائج کے موضوع پر ایک مفصل خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الانفال، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وایدکم بنصره ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون. وقال عز وجل حاکیا عن موسی علیہ الصلوۃ والسلام كما ورد في سورة الاعراف، قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وتقبل منا فانك خير المتقبلين، امين يا رب العالمين. معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی عزیزوں، عاقب سعید صاحب نے بھی نظریہ پاکستان کی بات کی. یہ نظریہ پاکستان فی الواقع کوئی شے تھی بھی یا نہیں؟ کیا ایسے ہی اسے گھڑ لیا گیا ہے یا اس کی کوئی حقیقت ہے؟ اس پر جیسا کہ انہوں نے کہا، ایک کنٹروورسی کافی طویل عرصے سے ہمارے ہاں پیدا کر دی گئی ہے. خلط مبحث پیدا ہو جائے تو ایک بات کتنی ہی یقینی ہو، اس پر یقین میں ضعف پیدا ہو جاتا ہے. ان حالات میں ضرورت ہے اس بات کی کہ دیکھا جائے پورے تجزیے کے ساتھ، ٹھنڈے غور و فکر کے ساتھ، کہ نظریہ پاکستان نام کی کوئی شے تھی بھی یا نہیں. اگر تھی تو وہ کیا تھا، اور خاص طور پر یہ کہ پھر اس کا خالق کون تھا. ابھی پچھلے دنوں آپ نے بھی اخبارات میں پڑھا ہوگا، الطاف حسین صاحب نے، جو ایم کیو ایم کے لیڈر ہیں، خاص طور پر یہ بیان دیا کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ علامہ اقبال نظریہ پاکستان کے خالق ہیں وہ بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہے. تو آج ہم چاہیں گے کہ ذرا اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھیں، لیکن اس کے لیے ہمیں ذرا تھوڑا سا تاریخ کا جائزہ لینا ہوگا، خاص طور پر انگریزوں کے آنے کے بعد مسلم انڈیا کن مسائل سے دوچار ہو گیا تھا اس کا ایک اندازہ. دیکھیے، جب انگریز ہندوستان میں آیا ہے، پہلے وہ تاجر کی حیثیت سے آیا تھا، لیکن 18ویں صدی کے وسط میں اس نے یہاں قبضہ، حکومت پر قبضہ کرنے کے عمل کا آغاز کیا. اس سے پہلے ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت نہیں، بعض علاقوں پر، خاص طور پر وہ جو ہمارا اس وقت کا پاکستان ہے، ان علاقوں پر تقریباً 800 برس سے حکومت چلی آ رہی تھی، پورے ہندوستان پر بھی تقریباً 400 برس تک حکومت کی ہے. ظاہر بات ہے کہ مسلمان کا غلبہ تھا، مسلمان حاکم تھا، یہاں کے دوسرے ابنائے وطن جو ہیں وہ محکوم تھے. لیکن عین اس وقت جب کہ انگریز آ رہا تھا، صورتحال کچھ بدل چکی تھی. مرکزی حکومت جو ہے، مغلیہ حکومت، انتہائی کمزور ہو چکی تھی. حضرت اورنگزیب عالمگیر کے انتقال کے بعد زوال کا عمل جو شروع ہوا ہے، وہ تقریباً 100 برس میں اپنی انتہا کو پہنچا. یہاں تک کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ کہا گیا ایک محاورے کے طور پر کہ حکومت شاہ عالم از لال قلعہ تا پالم. پالم ایک گاؤں تھا چک میل کے فاصلے پر، جہاں پھر ہندوستان کا ہوائی اڈا بنا، پالم ایئرپورٹ. تو گویا کہ شاہ عالم کی حکومت جو ہے وہ لال قلعے سے پالم تک تھی صرف. بقیہ پورے ہندوستان میں طوائف الملوکی، شمالی ہند میں سکھا شاہی، وسطی ہند میں مرہٹوں کی جو بھی دہشت گردی چل رہی تھی، پورا ہندوستان منقسم تھا ریاستوں میں، ان میں مسلمان بھی تھی، ہندو ریاستیں بھی تھیں. اس سب کے باوجود بحیثیت مجموعی مسلمانوں کا پلڑا بھاری تھا. لیکن 1857 کے غدر کے فروغ ہو جانے کے بعد اور ہندوستان کے براہ راست تاج برطانیہ کے تحت آ جانے کے بعد ایک بڑا بنیادی فرق واقع ہوا. اس سے پہلے شمشیر و سنا کا معاملہ چل رہا تھا، تو گئے گزرے حالات میں بھی مسلمان کا پلڑا بھاری تھا. اب جیسے کہ ایک وائسرائے کا قول مشہور ہے، ول یو بی گورنڈ بائی سورڈ اور بائی پین. تاج برطانیہ کے تحت حکومت شروع ہوئی قلم کے ذریعے سے، رول آف لا. اس کے نتیجے میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، اب ظاہر بات ہے اس کے تحت تو اب تعداد کا معاملہ رہ گیا، اب تلوار تو اب نیام میں چلی گئی، اب سارا معاملہ تعداد کا تھا. تو ہندوؤں کی جو عددی اکثریت تھی، اس کے اثرات ظاہر ہونے شروع ہو گئے، اور مسلمانوں میں ایک خفیف سا خوف پیدا ہونا شروع ہوا کہ یہ جن پر ہم نے تقریباً 800 برس حکومت کی ہے، اب یہ ہم سے انتقام لیں. اس پر مستزاد ایک بڑا عجیب فینومینن ہے، اس پر اب میں چاہتا ہوں کہ آپ توجہ سے غور فرمائیں. انگریزی حکومت جب یہاں آئی ہے تو جو رد عمل تھا یہاں کے مسلمانوں اور ہندوؤں کا، اس میں فرق تھا. پہلی بات تو یہ کہ ہندو پہلے بھی غلام تھا، اب بھی غلام ہو گیا. اس کے لیے معاملہ کو نیا نہیں تھا، چینج آف ماسٹرز. پہلے حاکم مسلمان تھے، وہ محکوم تھا، اب حاکم انگریز ہو گیا، وہ محکوم ہو گیا. لیکن اس کے لہذا اس کے لیے کوئی سائیکولوجیکل شاک نہیں تھا، کوئی بڑا صدمہ نہیں تھا، کوئی بہت رنج اور غم اور علم کی بات نہیں تھی. اس کے برعکس مسلمان ابھی تخت حکومت سے اتار کر زمین پر کھڑے کیے گئے تھے. انہیں تو اپنی جو سابقہ کیفیت ہے وہ ابھی یاد تھی. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر بغاوت کے جراثیم موجود تھے. ابھی انگریز شروع ہی ہوا تھا، بنگال کی طرف سے آ رہا تھا، اس کی آمد جو ہے آگے بڑھ رہی تھی، کہ عظیم تحریک شروع ہوئی، شہیدین کی تحریک، سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ. ان کا نقشہ یہ تھا کہ پہلے شمالی ہند کو سکھا شاہی سے نجات دلا لے، پھر وہاں سے، اور چونکہ ہنٹر لینڈ جو ہوگا وہ مسلمان و عالم اسلام کے ساتھ پھر مسلسل ہوگا، متصل ہوگا، تو ادھر سے آ کر پھر ہندوستان کو اثر نو ہندوؤں کے غلبے سے بھی اور انگریزوں کے غلبے سے بھی نجات دلائی جائے، اور اس کا جو اسٹیٹس دارالاسلام کا چلا آ رہا تھا اسے دوبارہ قائم کیا جائے. اگر چاہیے تحریک 1831 میں شہادت گئے بالا کوٹ میں ختم ہو گئی بہت بظاہر، لیکن اس کے باقیات و صالحات، اس کے اثرات بہت عرصے تک، تقریباً ایک صدی تک چلتے رہے. چنانچہ بے شمار علماء نے پھانسیاں جو ہیں ان کی سزائیں پائیں. مولانا جعفر تھانیسری جیسے لوگ، بے شمار لوگ پھانسی دیے گئے، یا یہ ہے کہ کالا پانی بھیجے گئے، انہوں نے ساری سزائیں جو ہیں قید و بند کی برداشت کی. اس کے علاوہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ابھی تک وہ جہادی اثرات جو ہیں، تحریک مجاہدین کے واقعات و صالحات، انہوں نے عرصے تک انگریزوں کا ناک میں دم کیے رکھا. ساتھ ہی آپ کے علم میں یہ بھی ہوگا، شاید بہت سے لوگ بھول چکے ہوں گے ان واقعات کو، ہندوستان میں جو سب سے آخر میں صوبہ فتح ہوا ہے انگریز کے ہاتھوں پر، وہ سندھ تھا. لیکن سندھی مسلمان نے انگریز کے اس حکومت کو زیدن تسلیم نہیں کیا. وہاں بہت بڑی تحریک تھی، ہر تحریک اس نے مقابلہ کیا ہے، اور یہ 1940s جو ہیں ان کے دوران تک بھی یہ خبریں اخبارات میں پڑھتے تھے. میں بھی اس وقت اخبار پڑھنے کے قابل ہو چکا تھا کہ آج فلاں ریلوے اسٹیشن کو آگ لگا دی ہروں نے، اور آج فلاں تھانے کو جلا دیا ہے، اور آج فلاں یہ کر دیا ہے، اور یہ جو ہمارے پیر پگاڑا صاحب ہیں ان کے والد صاحب کو پھانسی دی انگریز نے، اور پھر لاش تک نہیں دی، کہیں ان کی قبر کا نشان تک نہیں. اور ان دونوں بھائیوں کو وہ لے گیا انگلستان تاکہ ان کی برین واشنگ کرے اور وہاں کی تہذیب و تمدن کا ان کے اوپر رنگ چڑھائے. یہ کیفیات تھی کہ جس کی وجہ سے انگریز کو مسلمانوں سے خوف تھا، اندیشہ تھا کہ یہ مسلمان جو ہیں اپنی ہوئی ہوئی حکومت واپس حاصل کرنے کے لیے کوئی بڑے سے بڑا قدم اٹھا دیں گے. اور یہ مسئلہ میں ذکر کر دوں کہ اس حد تک تھا کہ 20th century کے آغاز تک یہ سلسلہ ہمیں علماء کی ان تحریکوں کا ملتا ہے. 20th century کے آغاز میں ریشمی رومال تحریک، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ، وہ ایک عظیم تحریک تھی. انہوں نے ایک طرف اپنے ایک نائب کو مولانا عبید اللہ سندھی کو بھیجا تھا افغانستان کہ وہ افغانستان کی حکومت کو آمادہ کرے کہ وہ ہندوستان پر حملہ آور ہو. ایک طرف خود تشریف لے گئے تھے حجاز، کیونکہ اس وقت تک وہاں ابھی مدینے میں ترک گورنر موجود تھا، اس کے ذریعے سے تاکہ دارالخلافہ، ابھی خلافت موجود تھی تو دارالخلافہ تک رسائی حاصل کریں کہ وہ بھی کوئی شکل ایسی کرے کہ ہندوستان پر حملہ ہو اور یہاں ہم اندر سے بغاوت کریں اور انگریز کو ختم کریں. وہ تو یہ ہے کہ اس کا راز فاش ہو گیا، اس کے بعد پکڑ دھکڑ ہوئی، حضرت شیخ الہند کو گرفتار کیا گیا حجاز سے، مکے سے، اور رکھا کہاں گیا؟ مالٹا. ذرا اندازہ کیجئے، ایک ہندی مسلمان، اسے ہندوستان لا کر کیوں نہیں جیل میں رکھا؟ وہ اقبال کا جو ایک شعر ہے کہ اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو. تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے نفس تیز سے جو گرمی پیدا ہو رہی تھی، انگریز نے یہاں نہیں رکھا، 4 سال تک مالٹا میں اسیر رکھا، اور چھوڑا اسی وقت ہے جبکہ ان کی ٹی بی جو ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی، اور انہیں اندیشہ تھا کہ اگر ہماری اسیری کے دوران میں انتقال ہو گیا تو کوئی بہت بڑا جو ہے اس پر رد عمل پیدا ہو سکتا. تو ایک تو یہ جو ہے فرق تھا، جس کی بنا پر انگریز جو ہے ہندو کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا اور انہیں اپنے سے قریب لا رہا تھا، جبکہ مسلمانوں کو دور رکھ رہا تھا اور مسلمانوں سے کشیدہ تھا. ایک دوسرا فیکٹر اور بھی تھا، ہندو کا اپنی تہذیب، اپنے فکر، اپنے فلسفے سے تعلق بڑا پرانا ہو چکا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کے دور حکومت میں سرکاری ملازمتوں کے لیے ہندوؤں کو بھی فارسی پڑھنی پڑتی تھی، جیسے اس کے بعد جب انگریز آ گیا تو ہم نے انگریزی پڑھی. اب جہاں فارسی جو ہے پڑھی جاتی ہو، وہاں اس کے ثقافتی اثرات کیسے موجود نہ ہوں گے؟ لہذا ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اپنا جو اصل تہذیب اور تمدن کا معاملہ تھا اس سے بہت فاصلے پر آ چکے تھے. لہذا جب انگریز نے یہاں کلچرل ریولیوشن کا آغاز کیا، اب نظام تعلیم کے ذریعے سے ان ہندوؤں، ہندوستان کے رہنے والوں، مسلمانوں اور ہندوؤں کے دماغ اور ان کے فکر اور سوچ کو بدلا جائے، ان کے ذہن کے اندر تبدیلی لائی جائے، اور لارڈ میکالے جو اس پورے نظام تعلیم کا جو ہے بانی تھا اس نے کہا تھا کہ ہمارے نظام تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستانی جو ہے وہ اپنی چمڑی کی رنگت کے اعتبار سے تو ہندوستانی رہ جائیں لیکن اپنے ذہن اور فکر اور تہذیب اپنی معاشرت کے اعتبار سے وہ یورپی بن جائے۔ اس کلچرل ریولیوشن کا بھی ہندو نے استقبال کیا، فوراً انگریزی پڑھنی شروع کر دی، فوراً ان کے علوم پڑھنے شروع کر دیے، جبکہ اس کے مقابلے میں مسلمانوں میں تقسیم ہو گئی۔ مسلمانوں میں علماء کا ایک بہت مؤثر طبقہ وہ تھا جس نے ٹوٹل بائیکاٹ کیا، یہ جس کا پھر بہت بڑا مرکز دیوبند بنا ہے، نہ انگریزی پڑھیں گے، نہ انگریزی علوم سیکھیں گے، نہ انگریزی تہذیب و تمدن کا کوئی رنگ اپنے اندر آنے دیں گے، یہ ٹوٹل بائیکاٹ۔ یہ معاملہ جو ہے اس حد تک جا رہا تھا، اور اس سے جو فرق واقع ہو رہا تھا کہ ہندو نکل رہا تھا آگے، ملازمتوں میں آگے جا رہا ہے، انگریز کا تقرب اسے حاصل ہو رہا ہے، اس کی سرکار دربار میں رسائی ہو رہی ہے، اور مسلمان دور رہ ہوتا چلا جا رہا ہے، کہ مشہور مصنف ہے ڈبلیو ڈبلیو ہنٹر، جس نے کتاب لکھی تھی اور انڈین مسلمانز، اس میں اس نے لکھا اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو ہندوستان میں مسلمان یا تو منڈیوں کے اندر پلے دار اور مزدور رہ جائیں گے، یا سرکاری دفتروں میں اگر ہوں گے بھی تو چپڑاسی ہوں گے، یا زیادہ سے زیادہ دفتری ہوں گے، بس اس کے علاوہ ان کا کوئی اسٹیٹس جو ہے برٹش انڈیا میں نہیں ہوگا۔ اس موقع پر پھر منظر عام پر ایک شخصیت آئی جس کا نام سر سید احمد خان، بڑی عظیم شخصیت، اس میں کوئی شک نہیں، ہمیں ان سے بہت سی باتوں میں اختلاف بھی ہے۔ وہ جہاں تک ایک محب قوم مسلمان تھے، مسلمانوں کی محبت ان کے دل میں تھی اور انتہائی اس کے لیے درد مند تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہاں انہوں نے مفسر کی حیثیت سے اور متکلم کی حیثیت سے جو باتیں کی ہیں وہ ہمارے لیے یقیناً بہت تکلیف دہ، لیکن بہرحال ان کا یہ معاملہ، انہوں نے دو کام کیے، ایک بڑی عظیم کتاب لکھی اسباب بغاوت ہند، جس میں انگریزوں کو بتایا کہ یہاں بغاوت کس طرح ہوئی ہے اور اس کے اسباب اصل میں کیا تھے، اور ساتھ ہی مسلمانوں کی طرف سے اطمینان دلانے کی کوشش کی کہ مسلمانوں کو تم باغی مت سمجھو، یہ بھی پرامن شہریوں کی حیثیت سے زندگی گزار سکتے ہیں، اور دوسرے انہوں نے کہا کہ مسلمانوں انگریزی پڑھو ورنہ تمہارا وہی حال ہو جائے گا جو ہنٹر نے کہا ہے، انگریزی پڑھو، انگریزی علوم پڑھو، انگریزی تعلیم سیکھو، نئے سائنس آ رہی ہے وہ سیکھو، ان چیزوں میں جو چیزیں غلط ہوں انہیں رد کر دو، جو صحیح ہوں انہیں اختیار کرو۔ بہرحال اس کی وجہ سے بھی جیسا کہ میں نے کہا مسلمان تو منقسم ہو گئے انگریز کے کلچرل ریولیوشن کو قبول کرنے کے اعتبار سے، ہندو نے یکسو ہو کر قبول کیا، تو ہندوؤں کا معاملہ جو ہے وہ انگریزوں نے بھی ان کی زیادہ دلجوئی کی، انہیں اپنے قریب کیا، تقرب عطا فرمایا، مسلمانوں کو دور رکھا، اس اعتبار سے اب یہاں ہندوؤں کی طاقت کا پلڑا بھاری ہونا شروع ہو، اور مسلمانوں میں خوف پیدا ہوا کہ یہ ہندو جو ہے اگر اس سے اسی طریقہ آگے بڑھتے چلے گئے تو یہ ہم سے اپنی 800 سالہ غلامی کا انتقام۔ اس احساس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ نوٹ کر لیں۔ اب اس موقع پر آئیے، ہندوستان میں دو عظیم سیاسی جماعتیں وجود میں آئیں، ایک انڈین نیشنل کانگریس، ایک آل انڈیا مسلم لیگ۔ عجیب بات یہ ہے کہ انڈین نیشنل کانگریس کا قائم کرنے والا ایک انگریز تھا، مسٹر ہیوم، ایک ریٹائرڈ سول سروینٹ۔ اس کے کانوں میں کچھ ایسی خبریں پہنچی کہ بنگال میں کچھ نوجوان جو ہندو ہیں، خاص طور پر زیادہ ان میں کچھ مسلمان بھی ہیں، نوجوان ہیں ہندوستانی، وہ ایک انڈر گراؤنڈ موومنٹ شروع کرنے والے ہیں جس میں دہشت گردی ہوگی، قتل و غارت ہوگا، انگریزوں کو یہاں سے نکالنے کے لیے وہ طریقے اختیار کیے جائیں گے۔ اس نے اس وقت کا وائس رائے تھا، اس سے بات کی، لارڈ لٹن، اور تجویز پیش کی کہ یہاں ہندوستانیوں کی ایک جماعت جو ہے ایسی قائم ہونی چاہیے کہ وہ دستوری طور پر، قانونی طور پر، پرامن طور پر جو بھی اپنے حقوق حاصل کرنا چاہے اس کے لیے جد و جہد کرے، وہ میدان کھول دیا جائے تاکہ یہ انڈر گراؤنڈ موومنٹ جو ہے اور دہشت گردی کی تحریک جو ہے اس کا ذرا سد باب کیا جا سکے. لارڈ لیٹن نے اور اس کے بعد لارڈ ڈفرن نے اس کی سرپرستی کی اور اس کی محنت کے ذریعے سے 1885 میں پونا کے مقام پر آل انڈیا نیشنل کانگریس کا قیام عمل میں آیا. اب اس کے ساتھ دیکھیے مسلم لیگ یہ 21 سال بعد وجود میں آئی ہے اور اس کا پس منظر بھی یہ ہوا کہ ہندوستان انگلستان میں لبرل پارٹی کی حکومت قائم ہو گئی. لبرل پارٹی جو ہے جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے لبرل, اس کے اندر کچھ جو انسانی تصورات ہیں وہ نسبتاً زیادہ تھے اور وہاں بات ہونے لگی کہ ہندوستانیوں کو بھی کچھ حقوق دیے جائیں اور انتظامی معاملات میں حکومت کے معاملات میں شریک کیا جائے, کچھ کونسلیں بنائی جائیں, وائسرائے کے ساتھ کاؤنسل ہو, گورنرز کے ساتھ کاؤنسل ہو, جو اس طریقے سے حکومت جو ہے ان کو اور عوام کے درمیان وہ ایک پل کا کام دے سکے. اس اعتبار سے ایک تشویش پیدا ہو گئی بہت شدید کہ اگر ان کاؤنسلوں میں یہ ون مین ون ووٹ کے حساب سے اگر نمائندگی ہونی شروع ہو گئی تو مسلمان تو بہت پیچھے رہ جائے گا, دب جائے گا, مستقل غلام ہو جائے گا ہندو. سر سید احمد کے رفیق کار تھے نواب محسن الملک, یہ تشویش سب سے پہلے ان کے دل میں پیدا ہوئی. اس کے ساتھ ہی علی گڑھ ہی کے ایک رئیس تھے حاجی محمد اسماعیل, ان دونوں نے مل کر بہت سے مسلمان زعما سے رابطہ قائم کیا اور پھر سب کے مشورے سے چونکہ علی گڑھ کالج کا پرنسپل انگریز تھا, وائسرائے اس وقت شملہ میں تھا اور یہ جو پرنسپل تھا یہ بھی شملے میں تھا, اس کے ذریعے سے ملاقات کا وقت لیا. چنانچہ ایک وفد شملہ یہ مشہور ہے, بڑا لینڈ مارک تھے مسلمانان ہند کی تاریخ کے اندر, بہت اہم ہے. تو وہاں پر یہ مشورہ پیش ہوا اور وہاں پر انہوں نے دو باتیں رکھی, ایک تو وہی کہ مسلمانوں کی وفاداری کا یقین دلایا, مسلمانوں سے آپ خطرہ محسوس نہ کریں یا اندیشہ محسوس نہ کریں, ہم آپ کی حکومت کو تسلیم کرتے ہیں اور یہ جو گورنمنٹ مائی پین اب ہو رہی ہے ہم اس کے ساتھ پوری طریقے سے شامل ہیں. اور دوسرے یہی بات انہوں نے کہی کہ کاؤنسلوں کی نمائندگی میں اور یہ کہ اگر اسی طرح کے کچھ اور ادارے بنے اس میں اگر نمائندگی جو ہے ون مین ون ووٹ کے اصول پر ہوئی تو مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ ناانصافی ہوگی, اس میں اس کا لحاظ رکھا جانا چاہیے. لارڈ ڈفرن نے اس کا جواب جو ہے بہت مثبت دیا, میں اس کا اقتباس پڑھ کر سنا رہا ہوں آپ کو. یہ وی پی مینن کی کتاب ہے ٹرانسفر آف پاور ان انڈیا. لارڈ ڈفرن نے کہا مجھے آپ ہی کی طرح اس امر کا یقین ہے کہ بر صغیر میں انتخاب کے ذریعے زندگی کا ہر وہ طریقہ بری طرح ناکام ہوگا جس میں محض ایک فرد ایک ووٹ کا اصول کار فرما ہو, اور بر صغیر کی آبادی کی مختلف قومیتوں کے عقائد اور روایات کا خیال نہ رکھا جائے. گویا کہ وہ مسلم وفد کا جو نقطہ نظر تھا لارڈ ڈفرن نے قبول کیا. اسی سے حوصلہ پا کر پھر ان حضرات نے محسن الملک, وقار الملک, سر آغا خان اور بڑی بڑی شخصیتوں نے پھر مسلم لیگ جو ہے دسمبر 1906 میں ڈھاکے میں نواب سلیم اللہ خان ان کی محل نما کوٹھی میں یہ اجلاس ہوا اور اس کے صدر مقرر ہوئے سر آغا خان اور دو سیکرٹری جو تھے وہ سر سید کے دونوں ساتھی نواب محسن الملک نواب وقار الملک. اب اس قصے کو ذرا یہاں چھوڑ کر آگے آئیے. دو عظیم شخصیتیں مسلمانوں نے ہند کے اندر پیدا ہوئی, ان دونوں کو ہم کہہ سکتے ہیں کو فاؤنڈرز آف پاکستان. ایک علامہ اقبال جو مفکر فلسفی دانشور شاعر اور دوسرے مسٹر ایم اے جناح. میں وضاحت کر دوں کہ میری تقریر کے اس حصے میں لفظ قائد اعظم استعمال نہیں ہوگا, قائد اعظم وہ بعد میں بنے ایک طویل عرصے تک وہ مصر ایم اے جنا تھے، اس کی میں کچھ تھوڑی سی تشریح ابھی آپ کے سامنے کر دوں گا. تو اس دور کے حوالے سے جب بات ہوگی تو میں مصر جنا یا مصر ایم اے جنا کہوں گا قائد اعظم جی. تو دوسری طرف مصر ایم اے جنا تھے جو بیرسٹر تھے، وکیل تھے، اور ساتھ ہی ایک سیاسی کارکن بھی تھے. ان کی شخصیتوں کے بعض پہلو جو ہے بہت دلچسپ ہے، بہت مختصر میں ان کا اشارہ کر رہا ہوں. دونوں بہت ہی یوں سمجھیے کہ قریبی ہم عصر. علامہ اقبال جو ہے مسٹر جناح سے صرف 10.5 مہینے چھوٹے تھے. جناح صاحب کی پیدائش ہو رہی ہے 25 دسمبر 1876 کو، اور علامہ اقبال کی 9 نومبر 1877 کو، 10.5 مہینے کا فرق ہے. مقام جو ہے پیدائش کا اقبال کا تو طے ہے سیالکوٹ، اس میں کوئی اختلاف نہیں. جناح صاحب کے مقام پیدائش کے بارے میں اگرچہ عام طور پر کہا جاتا ہے کراچی، لیکن حیدرآباد سندھ میں یونیورسٹی کے ساتھ ملحق ہے انسٹیٹیوٹ آف سندھولوجی، وہاں کے محققین کا فیصلہ ہے اور تحقیق کے بعد کہ وہ جھرک ایک مقام ہے چھٹا کے قریب، وہاں پیدائش ہوئی تھی. بہرحال اس مسئلے کو چھوڑ دیجئے، کوئی دلچسپی اس کی کوئی اہمیت نہیں. ایک البتہ بات ذرا دلچسپی کی بھی ہے. علامہ اقبال کے بارے میں معلوم ہے ان کا پس منظر خاندانی جو تھا وہ کشمیری پنڈت، کوئی اختلاف نہیں. ایم اے جناح کے پس منظر کے بارے میں اختلاف، عام طور پر مشہور ہے کہ وہ اسماعیلی خوجے تھے، لیکن مجھے ایک عجیب اقتباس ملا ہے. یہ 1964 میں آپ بیتی نمبر شائع کیا تھا ماہنامہ نقوش نے 1200 صفحے کا، اس میں تمام مشاہیر کی زندگی کے حالات ان کے اپنے تحریر سے یا اپنے قول کے حوالے سے بڑی خوبصورتی سے جمع کیے گئے. اس میں مسٹر جناح کا قول یہ ہے کہ میں اصل میں منڈومری کے علاقے کے راجپوت ایک خاندان کی نسل سے ہوں. اس میں میں ان کا قول سنا دیتا ہوں، میرے پاس اس کی یہ فوٹو سٹیٹ موجود ہے. میں پنجابی راجپوت ہوں، کئی پشتیں گزری، میرے ایک جد کاٹیا واڑ چلے گئے تھے، وہاں انہوں نے ایک خوجہ لڑکی سے شادی کر لی تھی اور انہی کے خاندان میں مل گئے تھے. اس وقت سے ہم لوگ خوجوں میں شمار ہونے لگے. میرے وہ جد جو کاٹیا واڑ چلے گئے تھے ضلع منڈگمری کے رہنے والے تھے. اب اس کا حوالہ کیا ہے، یہ بات قائد اعظم کے منہ سے اس وقت نکلی جب نواب صاحب باغپت نے کہا کہ آپ کا خاندان تو تجارت پیشہ ہے، پھر آپ میں یہ گھن گرج کہاں سے آئی؟ تو اس کے جواب میں قائد اعظم نے فرمایا کہ میں اصل میں اسماعیلی خوجا نہیں ہوں، بلکہ میری رگوں میں جو خون ہے وہ راجپوت کا ہے. اور اس کے راوی ہے صغیر احمد عباسی، پرائیویٹ سیکرٹری نواب صاحب چھتاری. بہرحال یہ ایک دلچسپی کی بات تھی، وہ کوئی اہمیت اس کی خاص نہیں ہے. البتہ ایک اور بات جس کی اہمیت ہے، علامہ اقبال کے خاندانی اثرات میں مذہبی روح، مذہبی جذبہ جو ہے وہ بڑا گہرا تھا. ان کے والد شیخ نور محمد صوفی مزاج بزرگ تھے، نماز روزے کی پابندی والے معاملہ تو تھا ہی 100%، لیکن ان کا مزاج صوفیانہ تھا. والدہ بہت نیک. پھر ان کی ابتدائی تعلیم جو ہے جس ماحول میں ہوئی ہے، علامہ میر کاشمیری بہت بڑے عالم، بہت بڑے جو ہے مدرس، ان کا فیض حاصل ہوا ہے. تو یہ اقبال کی تربیت کے اندر، ابتدائی تربیت کے اندر مذہب کا حصہ کافی تھا. ایسی کوئی چیز محمد علی جناح کے معاملے میں ہمارے علم میں نہیں. جناح پونجا ان کے والد تھے اور ایک عام درجے کے کاروباری تھے، چمڑے کا کاروبار کرتے تھے. لیکن اس میں شک نہیں کہ ذہانت، فطانت، محنت، مشقت میں محمد علی جناح بہت آگے تھے، بہت آگے تھے. اس نے 16 سال کی عمر میں میٹرک تو کیا، لیکن پھر ذرا غور کیجئے، 20 سال کی عمر میں انگلستان سے بیرسٹری کر کے واپس آ گئے. 20 سال کی عمر، اور آتے ہی پریکٹس شروع کی کراچی میں. کراچی میں پریکٹس نہیں چل سکی، جمی نہیں، تو پھر چلے گئے بمبئی، اور بمبئی میں ان کی پریکٹس جو ہے وہ جم گئی. اب یہاں سے معاملہ جو آگے کا ہے وہ بہت اہم ہے. محمد علی جناح کا مزاج بنیادی طور پر سیکولر اور نیشنلسٹ تھا. چنانچہ 1906 میں جب مسلم لیگ قائم ہوئی ہے وہ مسلم لیگ میں شامل نہیں ہوئے. ان کا کہنا یہ تھا کہ اس کا نصب العین بلند نہیں ہے، اس کا مقصد اعلیٰ نہیں ہے. یہ کیا، یہ صرف اپنی جدا گانا نمائندگی کے حصول پر اور انگریز کو اپنی وفاداری کا یقین دلانا، یہ کوئی اونچا نصب العین تو نہیں ہے. اس کی بجائے وہ کانگریس میں تھے، اور دادا بھائی نورو جی جو صدر تھا کانگریس کا اس کے سیکرٹری تھے. اس کے بعد بھی 7 برس تک وہ مسلم لیگ میں شامل نہیں ہوئے. 1913 میں جب مسلم لیگ نے بھی خود اختیاری کے حصول کو اپنا نصب العین بنا دیا تب مسلم لیگ میں شامل ہوئے، اور وہ بھی مولانا محمد علی جوہر کے بہت اصرار پر. اس کے بعد بھی 1920 تک انہوں نے ڈوئل ممبرشپ برقرار رکھی، کانگریس کے بھی مسلم لیگ کے بھی. اور اس پورے عرصے میں ان کا سارا رول یہ تھا کسی طرح ہندو اور مسلمانوں کے درمیان مصالحت ہو جائے، کسی طرح کوئی فارمولہ طے ہو جائے جو اگریڈ اپون ہو، جس سے مسلمانوں کی تشویش بھی ختم ہو، انہیں بھی کچھ اطمینان ملے کہ ہمارا مستقبل جو ہے وہ بہت خطرے میں نہیں ہے، ہمیں کوئی اطمینان حاصل ہو جائے. اس کے لیے کوئی فارمولہ بنے، کسی طریقے کی محنت کی جائے. اس کے لیے جو سر توڑ کوشش انہوں نے کی ہے، اور جان لیجیے کہ ان کے ذہن کے اندر جیسا کہ میں نے کہا ہے وہ انداز جو ہے وہ سیکولر اور نیشنلزم کا بہت گہرا تھا. ان کو ان کی ان خدمات کے توفیل میں کہا گیا ایمبیسڈر، ہندو مسلم اتحاد کا سفیر، اور یہ کہنے والا کون گوکھلے. لیکن یہ کہ انہیں قدم قدم پر مایوسی کا سامنا کرنا پڑا. انہوں نے بڑی محنت کر کے، چونکہ 1920 تک ان کے پاس ڈوئل ممبرشپ تھی، تو کوشش کی کہ کانگریس کا اور مسلم لیگ کا اجلاس ایک ہی مقام پر ہو، تاکہ لیڈروں کا آپس میں میل جول، گفتگو، وہاں پہ ان کے بھی سارے لیڈر آئے ہوئے ہوں، ادھر کے بھی آئے ہوئے ہوں، تو اس سے یہ کہ گفت و شنید سے کوئی راستہ نکل آئے. چنانچہ 1915 میں بمبئی میں اجلاس ہوا، اور 1916 میں لکھنؤ میں. اور لکھنؤ میں پہلی مرتبہ ہندوؤں نے کچھ مسلمانوں کے اس مطالبے کو تسلیم کیا کہ انتخابات جو ہیں جداگانہ اصول پر ہوں گی، مسلمانوں کو ان کی جو تعداد ہے آبادی کی اس کی نسبت سے سیٹیں ملیں گی. یہ جناح کی بہت بڑی کامیابی تھی. لیکن اس کے پس منظر میں نوٹ کیجئے ایک اور چیز تھی بڑی اہم. سن 1918-19 سے ایک عظیم تحریک ہندوستان میں شروع ہو چکی تھی، تحریک خلافت. کیونکہ خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے بڑی سازشیں چل رہی تھیں، یہودی سرگرم تھے، اور برطانیہ کے ذریعے سے وہ چاہتے تھے کہ اس کو جو ہے وہ ختم کیا جائے، خلافت کو. اس وقت ہندو اور مسلمان ایک ہو گئے. گاندھی خلافت کی تحریک میں شریک ہوا، حالانکہ کہاں گاندھی کہاں خلافت، کیا ان میں رشتہ کیا ہے. لیکن اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر ہم نے مسلمانوں کا ساتھ اس وقت نہیں دیا، جبکہ پورا ہندوستان گونج رہا تھا بولی اماں محمد علی کی، جان بیٹا خلافت پہ دے دو، ساتھ ہیں تیرے شوکت علی بھی، جان بیٹا خلافت پہ دے دو. پورا ہندوستان ایک عظیم تحریک تھی، اس میں کوئی شک نہیں، بہت بڑی تحریک. لہذا اس پس منظر میں اسی کا اثر میں سمجھتا ہوں یہ ہوا کہ لکھنؤ پیکٹ ہوا 1916 میں، اور قائد اعظم کو اس میں کچھ سہولت جو ہے وہ نظر آ گئی، اپنی کامیابی کی شکل نظر آئی. لیکن جیسے ہی تحریک خلافت ختم ہوئی، ختم تو اس لیے ہو گئی کہ مصطفیٰ کمال پاشا نے خود ختم کر دی خلافت، وہ تو جیسا کہ پھر علامہ اقبال نے بھی کہا تھا، چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ. بارہ خلافت ختم ہو گئی، تو وہ سارا جوش خروش وہ سارا ختم ہو گیا. اس لحاظ سے یہ ہے کہ صورتحال تبدیل ہو گئی، اور اب ہندوؤں کے اندر دوبارہ وہ اپنی جو عصبیت اور مسلمانوں کے خلاف ان کے اندر جو جذبات تھے وہ اوپر ابھر کر آئے. چنانچہ 1928 میں نہرو رپورٹ شائع ہوئی ہے، جس نے کہ اس معاملے کے اندر ساری امیدیں جو مسلمانوں کو ہو سکتی تھی ہندوؤں سے، ان سب کا قلع قمع کر دیا. معلوم ہوا کہ ہندو کسی درجے میں بھی مسلمانوں کو کوئی حیثیت دینے کو تیار نہیں. یہ نہرو رپورٹ جو ہے یہ بہت ہی سمجھیے کہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. اس کے بعد جناح صاحب نے کوشش اور کی, تجاویز دہلی کچھ اور خاکہ دیا کہ کم سے کم یہ مان لو, وہ بھی رد کر دی گئی. پھر 14 نکات دیے, وہ بھی رد کر دیے گئے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انتہائی مایوس, دل گرفتہ, دل شکستہ ہو کر محمد علی جناح نے ہندوستان کو خیر باد کہہ دیا. یہ نوٹ کیجئے, ان کی زندگی کا ایک دور یہاں ختم ہوتا ہے. 1931 میں وہ انگلستان منتقل ہوئے, ایک کوٹھی خریدی, اپنی لیگل پریکٹس شروع کر دی اور ہندوستان کی سیاست سے بالکل کنارہ کشی کر لی. اب آئیے ذرا دوسری طرف, دوسری شخصیت جو ابھری وہ کون؟ علامہ اقبال. میں وہ عرض کر چکا ہوں کہ ان کی ابتدائی تعلیم میں اور خاندانی پس منظر کے اندر مذہبی اثرات بڑے گہرے تھے. بہرحال انہوں نے ایم اے کیا ہے غالباً 1897 میں, اور اس وقت کا کچھ اقبال جو ہے اس وقت سے لے کر 1905 تک کا اقبال, ایک طرف تو اس میں بھی نیشنلزم تھا, ہندی نیشنلزم, یہ نوٹ کر لیجئے. چنانچہ اسی دور کا اس کا ترانہ ہے, سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. آج بھی جو ہندوستان کا ریڈیو ہے اور ہندوستان میں حکومت کے زیر اہتمام اس ترانے کی جو ہے وہ بڑی سرپرستی ہوتی ہے, بہت اس کو جو ہے نشر کیا جاتا ہے. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ہم بلبلے ہیں اس کی وہ گلستاں ہمارا. بلکہ اس زمانے میں ایک ایسا شعر بھی انہوں نے کہا ہے جس کی کہ پھر شدید ترین نفی بعد میں ان کے اشعار سے ہوئی ہے. انہوں نے ایک نیا شوالہ کے نام سے جو نظم لکھی کہ سچ کہہ دوں اے برہمن گر تو برا نہ مانے, تیرے سنم قدوں کے بت ہو گئے پرانے. اسی میں ایک شعر ہے کہ پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے, خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے, خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے. کس درجے گہرا انڈین نیشنلزم اقبال کے اندر بھی موجود تھا. لیکن جب اقبال انگلستان گئے ہیں, یہ 28 برس کی عمر میں انگلستان گئے ہیں سن 1905 میں, اور 3 سال وہاں رہے انگلستان اور جرمنی, اور بیرسٹری بھی کی, اور چونکہ فلسفی تھے پی ایچ ڈی بھی کر کے آئے. اس عرصے میں معلوم ہوتا ہے کہ اقبال کی قلب ماہیت ہو گئی. یہ میرا ایک تجربہ ہے, بڑا پرانا ہے, میرا مشاہدہ تھا. 1970 میں پہلی مرتبہ میں انگلستان گیا تھا, میرے چھوٹے بھائی وہاں زیر تعلیم تھے, انہوں نے بلایا تھا. وہاں میں نے دیکھا کہ یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ایک ایک پی ایچ ڈی, دو دو پی ایچ ڈی کرتے ہوئے لوگ بیٹھتے ہیں, جمعے کے روز قرآن پڑھتے ہیں, درس قرآن ہوتا ہے, اور وہ ایک دوسرے سے قرآن پڑھ کے سنتے بھی ہیں تاکہ جو تجوید کی غلطیاں ہوں ان کی تصحیح ہو سکے. اور میں نے سوچا کہ پاکستان میں اس سطح کے لوگ جو ہیں کبھی اس قسم کی مصروفیت میں مبتلا مجھے تو نظر نہیں آئے. تو اس کا مجھے ایک اثر میں تجزیہ میرا یہ تھا کہ جن لوگوں کی بنیادی تربیت میں اور خاندانی اثرات میں مذہب کا ایلیمنٹ موجود ہوتا ہے, چاہے وہ ہندوستان میں رہتے ہوئے وہ زیادہ ظاہر نہ ہو, نمایاں نہ ہو, اس کے آثار سامنے نہ آئے, لیکن جب وہ ایک مخالف ماحول میں پہنچتے ہیں, اس مخالف ماحول میں ان کے اندر کا وہ چنگاری ان کی جو ہے وہ شعلہ بن کر بھڑکتی ہے. چنانچہ یہ معاملہ میں نے پھر بعد میں امریکہ میں بھی دیکھا, ہر جگہ دیکھا ہے کہ وہاں دو نتیجے ہوتے ہیں, یا تو یہ کہ ایک آدمی ڈاؤن دی ڈرین گیا, تو وہاں کی تہذیب میں رگا گیا شراب اور یہ اور وہ اور رقص اور سب یہ ساری چیزیں آ گئی, اور یا پھر جو بچ گیا جس کے اندر دین کا کوئی حمیت کا شائبہ تھا وہ پھر بھڑکتا ہے, پھر وہ ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں, وہ کام کرتے ہیں. لہذا یہ معاملہ جو ہے علامہ اقبال کے ساتھ پیش آیا, اور خود انہوں نے کہا بھی ہے مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے. وہاں سے جب یہ واپس آئے ہیں تو اب نوٹ کیجئے, 1908 سے 1930 تک یہ جو 22 برس ہیں علامہ اقبال نے کیا کیا, نوٹ کیجئے, وہ آپ جانتے بھی ہیں, میں صرف گنوا رہا ہوں. اسلام کے نظام فکر اور فلسفہ اور حکمت کو بیان کیا, اپنی شاعری کے ذریعے سے بھی, اپنی نثر کے ذریعے سے بھی. قرآن کی ایک نہایت جدید اور بہت عمدہ تفسیر، اگرچہ تفسیر کے نام سے آپ کو کہیں تفسیر اقبال نہیں ملے گی لیکن کلام اقبال خود تفسیر ہے، وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پیغام میں سوائے قرآن کے کچھ نہیں ہے۔ گر دلم آئی نئے بے جوہرست، ورب حرفم غیر قرآن مزمرست، پردہ ناموس فکرم چاک کن، ای خیاب آراز خارم پاک کن۔ یہ مناجات بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، اگر میرے پیغام میں کہیں قرآن کے سوا کوئی شے شامل ہو گئی ہے میری شاعری میں تو آپ میرے فکر کا پردہ چاک کر دیجیے۔ روز محشر خار و رسوا کن مرا، اور قیامت کے دن مجھے ذلیل اور خار کیجیے گا، اور بے نصیب از بوسہ پاک کن مرا، اور مجھے اپنی قدم بوسی سے محروم کر دیجیے گا۔ یہ بات کہہ رہا ہے، اس کا دعویٰ ہے، اس نے جو کچھ کہا قرآن سے کہا، اس کی شاعری جو ہے میرے نزدیک، اور میں نے تو اپنی جو سورسز گنوائی ہیں کہ میں نے جو قرآن مجید کا فکر یا سوچ جو بھی آپ اسے کہیں جو تھوڑا بہت مجھے میسر ہوا ہے، ان میں میں نے 8 اشخاص کو نمایاں طور پر بیان کیا ہے، 4 یہ ہیں دو کے جوڑے، 2 ابوین ہیں، ابو الکلام ابو العلیٰ، ابو العلیٰ مودودی، ابو الکلام آزاد، 2 دکترین ہیں، ڈاکٹر اقبال ڈاکٹر رفیع الدین، 2 شیخین ہیں، شیخ الہند مولانا محمود حسن جن کا ترجمہ ہے قرآن مجید کا اور اس پر حواشی ہے شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی کی، 2 ہی عین مولانا فراہی اور مولانا اصلاحی جنہوں نے قرآن مجید کے مضامین کے اندر جو اندرونی نظم ہے اسے واضح کیا۔ علامہ اقبال میری ایک بہت بڑی سورس ہے، بلکہ سب سے زیادہ گہرا اثر مجھ پر جو ہے بچپن سے جو ہوا ہے وہ تو علامہ اقبال کا ہے۔ 5ویں جماعت کا طالب علم تھا جب ان کا یہ شعر میرے ذہن میں کہیں چپٹ کر رہ گیا ہے، جواب شکوہ کا، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ پھر علامہ اقبال نے مغربی فکر پر شدید تنقید کی، بہت بڑا ناقد، اور خاص طور پر مغربی تہذیب جو ہے اس کی نفی کی۔ یہ سارا کام کیا اور اس سب سے بڑھ کر وہ تجدید ملت اسلامی کا علمبردار مرکز سامنے آیا، اس نے خوشخبری دی کہ دنیا میں اسلام کے غلبے کا دور آنے والا ہے، ملت اسلامیہ جو اس وقت دبی ہوئی ہے، پسی ہوئی ہے، پوری دنیا میں پامال ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد کیا صورت ہو گئی تھی، سلطنت عثمانیہ کی جب دھجیاں بکھیر دی گئیں اور کولونیل امپیریلزم جو ہے پورے عالم اسلام پر حکمران تھا، پورا عالم اسلام جو ہے محکوم، اگرچہ یہ دبے ہوئے ہیں، پسے ہوئے ہیں، گرے ہوئے، لیکن ان کا دوبارہ غلبہ ہوگا، یہ ابھریں گے، ملت اسلامیہ کی تجدید ہوگی، اسلام کی نشر ثانیہ ہوگی، اسلام کے روشن مستقبل کے مبشر بن کر علامہ اقبال سامنے آئے۔ اور ایک اور جو بہت بڑا کام کیا وہ وہی وطنی قومیت کی شدید نفی، بلکہ شدید کا لفظ بھی کافی نہیں ہے، شدید ترین نفی کی ہے، اس لیے کہ اس وقت وطنی قومیت جو ہے اس وقت مسلمانوں کو اپنے اندر انگلف کرنے کے لیے پوری قوت کے ساتھ زور لگا رہی تھی۔ میں نے علامہ اقبال کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں کہ احیاء فکر اسلامی اور تجدید ملت اسلامی، اس کے ساتھ ساتھ ہندوؤں میں کیا ہو رہا تھا اس دور میں، ان کے ہاں بھی ان کی مذہبی تجدید کا عمل بڑی شدت کے ساتھ شروع ہوا۔ اس میں بھی چند ناموں کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ بنکم چٹرجی، اس نے بندے ماترم کا یہ جو ترانہ ہے آج بھی بھارت کے اندر مجبور کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو بھی کہ وہ بھی اسکولوں کے اندر یہ ترانہ پڑھیں، اور ابھی مسلمان رزسٹ کر رہے ہیں۔ اس میں وہ زمین کی بندگی، بھارت ماتا ہم تیرے بندے ہیں، اور یہ جو ہے ہندو رینائسنس کا ایک بہت بڑا جو ہے یوں سمجھیے کہ علم بردار۔ پھر دوسری شخصیت سامنے آئی، راجہ رام موہن، یہ شخص بہت بڑا فاضل، بڑا عالم، 10 کے قریب زبانیں جو ہیں ان کا ماہر، جس میں یورپینز بھی اور ایسٹرن بھی۔ پھر یہ کہ یہ مسلمانوں کا ہمدرد بن کر آیا، انگریز نے جب یہاں پر ان کے پادریوں نے تسلیس کی تلقین شروع کی ہے تو آئینہ توحید کے نام سے اس نے کتاب چا لکھا اس کی نفی کے لیے۔ اس حوالے سے یہ کچھ ایسی شخصیت بننے کی کوشش کر رہا تھا کہ مسلمان بھی اس کو قبول کریں۔ اور اس کے بعد پھر اس نے برہم سماج کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا. یہ وہی تھا کہ جو اس سے پہلے اکبر نے جو فلسفہ دیا تھا دین الہی, بھائی اللہ کا معاملہ کرو, صرف اللہ کو سب مانتے ہیں, صرف نام ہے مختلف ہے, کسی نے کوئی نام رکھ دیا, کوئی مہادیو کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی گاڈ کہتا ہے, سب خدا کو تو سب مانتے ہیں. یہ جو رسالت کا معاملہ ہے اور شریعت کا معاملہ ہے, یہ فساد کی جڑ ہے. رسالت کی بنیاد پر شریعتیں مختلف, عبادتیں مختلف, ذرا اس کو پیچھے ڈالو تو دین اکبر یا دین الہی اس کا نام تھا. اس کے اندر بھی در حقیقت کوشش یہ تھی کہ تمام مذاہب کو ایک ہاون دستے میں ڈال کے اور اس کو کوٹ کے اور چھان پیس کے ایک صفو بنا کر ایک کامن مذہب ہندوستان کا وجود میں لایا جائے. بہرحال اس وقت اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ جنہوں نے اس فتنے کی سرکو بھی کی. اس نے بھی مجلس ایس ڈی کے نام سے ایسا ہی ادارہ شروع کیا, اور یہ گویا کہ ٹھنڈی چھری کے مانند, اس لیے کہ اسلام کا دار و مدار تو رسالت پر ہے. بقول اقبال, بہ مصطفیٰ بے رسا خیش را کے نی ہما اوست, اگر بہور اور رسیدی تمام بول آبیست. اسلام کا تو سارا معاملہ, دین جو ہے اس کا سارا جو مدار دار و مدار ہے وہ رسالت پر ہے, نبوت پر ہے, اسی پر شریعت کا سارا دار و مدار ہے. رسالت سے کاٹ دیجئے, حدیث سے کاٹ دیجئے, سنت سے کاٹ دیجئے, تو پھر قرآن کو پھر موم کی ناک بنا کر جو چاہیں آپ تعبیر کر لیں, جو چاہیں تشریح کر لیں, جدھر چاہیں اسے موم کی ناک کی طرح بوٹ کر دے جائیں. بہرحال اس معاملے میں بھی پھر ایک تیسری تحریک جو شروع ہوئی وہ بہت ملیٹنٹ تھی, آریہ سماج, دیانند سرسوتی نے, یہ ملیٹنٹ تھی اور بڑی اس کی جو ہے پذیرائی ہوئی ہندو معاشرے میں. انہوں نے کھل کر یہ کہا کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کا ملک ہے, یہاں مسلمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں, لہذا یا ہندو ہو جائیں مسلمان اور یا پھر یہاں سے ہجرت کر جائیں. کھل کر آریہ سماج, اسی کے تحت پھر مہا سبھا بنی, اسی کے تحت آر ایس ایس, انتہائی ملیٹنٹ آرگنائزیشن جو ہے ہندوؤں کی, یہ سب جو ہے دیانند سرسوتی کا. اسی طریقے سے پھر شدھی کی تحریک شروع ہو چکی تھی, ریکلیم کرو مسلمانوں کو, یہ ہم حامی میں سے تھے, ان کے آبا و اجداد کہیں جو ہے مسلمان ہو گئے, انہیں واپس لو. چنانچہ راجستھان کے علاقے میں جہاں بڑی جہالت تھی, مسلمانوں میں علم نہیں تھا, بس کہیں بزرگوں کے کسی زیر اثر فیض سے کسی صوفی کے, وہ اسلام تو لے آئے لیکن تربیت کا کوئی انتظام ہوا ہی نہیں, مسلمان حکومتوں نے کیا ہی نہیں, کچھ بھی نہیں کیا, تو نتیجہ یہ نکلا کہ بڑے پیمانے پر شدھی کی تحریک ہو رہی تھی. میوات کے علاقے میں بڑی تیزی کے ساتھ مسلمان جو میو تھے وہ ہندو ہو رہے تھے. اسی پر تحریک اٹھائی ہے مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے, ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اس تحریک کا, اس سدی کی تحریک کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ تبلیغی جماعت کا نظام بنایا تھا کہ بس چھ باتیں لو اور جاؤ دیہات میں, جاؤ چنے لے کر, گڑ لے کر جاؤ, کسی کا کھانا نہ کھاؤ, اپنا کھانا کھاؤ, کوئی تنخواہ نہیں, اور دین کی تبلیغ کرو. یہ نظام ان کا در حقیقت اسی سدی کی تحریک کے جواب میں شروع ہوا. پھر سنگٹن کی تحریک شروع ہوئی کہ ہندوؤں کو سب کو جمع کر دیا جائے. اب اس اعتبار سے ذرا نوٹ کیجئے, علامہ اقبال نے جو نفی پھر وطنیت کی ہے, اتفاق سے یہاں یہ اشعار لکھے ہوئے ہیں, اس دور میں اور ہے, جام اور ہے, جم اور, ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور, تہذیب کے آزر نے ترشوائے سنم اور, مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور, ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن. اب ذرا قلب ماہیت کا اندازہ کیجئے, وہی شخص جو کہہ رہا تھا کہ خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے, وہ آج اس وطن کو ایک سب سے بڑا بت قرار دے کر اور اس کا قلع قمع کرنے کے لیے کس قدر زوردار الفاظ جو ہے, اور یہی دوسری طرف یہ بت کہ تراشیدہ تہذیب نبی ہے. یہ جو نیشن سٹیٹ کا تصور ہے, یہ 18ویں صدی سے یورپ میں شروع ہوا, نیشن سٹیٹ, ایک ملک میں رہنے والے سب شہری ہیں, برابر ہیں, اور ان کے اندر مذہب کا اختلاف ہو یہ اس کا کوئی حیثیت نہیں, مذہب تو پرائیویٹ معاملہ ہے. ہاں جو سرکاری سطح پر ہوگا معاملہ, اجتماعی معاملات جو ہیں وہ کسی مذہب سے طے نہیں ہوں گے. یہ نیشن سٹیٹ کا تصور, یہ بت کی تراشیدہ تہذیب نبی ہے, غارت گرے کاشانہ دین نبوی ہے, بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے، نہ زارہ دیری نہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے. اس سے بھی زیادہ مجھے ملا ہے ایک ان کا قطع جو ہے، منزل راہ رواں دور بھی دشوار بھی ہے، کوئی اس قافلے میں قافلہ سالار بھی ہے، بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن، خیبر غزوہ خیبر، غزوہ خیبر سے کہیں بڑھ کر یہ دین و وطن کا مارکہ، کہ ہمارے نزدیک ہماری قومیت کی بنیاد ہمارا دین. آج دنیا یہ کہتی ہے کہ قومیت کی بنیاد وطن ہے، یہ جو مارکہ دین و وطن ہے، بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن، اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے. تو واقعہ یہ ہے کہ علامہ اقبال نے اس سلسلے میں وہ رول بھی پلے کیا کہ جو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے دین اکبری کا قلع قبا کرنے میں ادا کیا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس اعتبار سے میں کہا کرتا ہوں کہ حضرت مجدد الفسانی کے بروز کی حیثیت رکھتے ہیں علامہ اقبال، اور ان کو جو گہری نسبت تھی، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں. ملت کا سرمایہ تو سارا کا سارا جو ہے ایمان و رسالت سے. آپ حضرت مجدد الفسانی کے خطوط پڑھیے، سب سے زیادہ زور اطاعت رسول، اطاعت رسول، اطاعت رسول، اطاعت رسول. جس کی جڑ کاٹنے کی کوشش کی تھی دین الہی کے ذریعے سے اکبر نے، اس کو دوبارہ مستحکم کیا ہے وہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے. اب آئیے 1930 کا ماہ دسمبر، اس میں ایک بات ہم دیکھ چکے، محمد علی جناح ہندوستان کی سیاست سے مایوس ہو کر ملک چھوڑ کر انگلستان میں جا کر آباد ہو چکے. اور اس زمن میں ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں، ایس ایم اکرام صاحب کا نام بہت سے حضرات کے علم میں ہوگا، ان کی تین کتابیں جو ہیں بڑی مارکت کو لا رہا ہیں، آب کوثر، موج کوثر، روض کوثر. ادارہ ثقافت اسلامیہ کے ڈائریکٹر رہے بہت عرصے تک، بہت پڑھے لکھے آدمی تھے. وہ آکسفرڈ میں پڑھتے تھے اس زمانے میں، وہ لندن گئے، انہوں نے محمد علی جناح صاحب سے ملاقات کی اور کہا کہ آپ کیوں چھوڑ کر آ گئے ہندوستان، ہندوستان کے مسلمانوں کو آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے. تو جواب جو تھا محمد علی جناح کا وہ نوٹ کرنے کے قابل ہے، ہندوز آر انکوریجیبل. یہ ہے جو نتیجہ نکالا تھا محمد علی جناح نے، یوں سمجھیے کہ 24 برس کی محنت شاقتہ کہ کوئی اتحاد کا فارمولہ طے ہو جائے، کوئی بنیاد ہو جائے، کوئی ہمارے مابین متفق علیہ اسکیم طے بن جائے. لیکن جس درجے مایوس ہوا ہے شخص، ہندوز آر انکوریجیبل، یہ ناقابل اصلاح ہے. اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کا ایک لیڈر جو بات مجھ سے کرتا ہے صبح کو، وہ شام کو ڈپٹی کمشنر کو بتا دیتا ہے. تو اب میں ایسی قوم کی رہنمائی کیسے کروں؟ تو یہ میں نے آپ کو یہ واقعہ بھی سنا دیا کہ وہ مایوسی کا عالم کیا تھا. لیکن اب جو ہے 1930 میں، جبکہ مسلم انڈیا کا ایک سورج تو غروب ہو گیا تھا، مغرب میں جا کر بیٹھ گیا، مغرب میں سورج غروب ہوتا ہے، ایم اے جناح تو وہاں بیٹھ گئے، ایک سورج اب طلوع ہوا ہے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر، یہ ہے علامہ اقبال. 1930 کا جو ان کا خطبہ ہے الہ آباد کا، وہ بہت اہم، بہت اہم، بہت اہم. ایک تو یہ کہ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے سے وطنیت کی جو نفی کی تھی اور مسلم قومیت کا جو اس بات کیا تھا، اسے ایک فلسفیانہ انداز میں، سوشیولوجی عمرانیات کے مسلمہ اصولوں کی روشنی میں جس طریقے سے مدلل بیان کیا ہے، اس اعتبار سے وہ ایک بہت قیمتی دستاویز ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک تجویز پیش کی، وہ اور یوں بھی کہیے کہ ایک پیشن گوئی کی. وہ پیشن گوئی یہ تھی کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک مسلمان ریاست قائم ہوگی، اور پھر یہ بھی کہا میں مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ قائم ہو. البتہ اس میں بعض لوگ جو ہیں اس پر یہ تنقید کرتے ہیں کہ علامہ اقبال نے تو یہ کہا تھا، آئی وڈ لائک ٹو سی دی پنجاب، دی نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس، سندھ اینڈ بلوچستان amalgamated into a single state. Self-government within the British Empire or without the British Empire. The formation of a consolidated North-West Indian Muslim state appears to me to be the final destiny of the Muslims, at least of North-West India. اس پہ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ علامہ اقبال نے تو ہندوستان کے اندر برطانیہ کے حکومت کے اندر کے لیے تجویز دی تھی, لیکن یہ بات غلط ہے. اصل میں نوٹ یہ کیجئے کہ 1930 تک تو اس کا کوئی امکان ہی نظر نہیں آتا تھا کہ انگریز ہندوستان چھوڑ کے چلا جائے گا. تو اس وقت کے لیے ان کی تجویز یہ تھی کہ ہندوستان میں ایک صوبہ بنا دیا جائے, یہ آج کا پاکستان, یا یوں سمجھیے کہ جو کچھ عرصے پہلے ون یونٹ بنا تھا. برٹش انڈیا میں بھی یہ ون یونٹ کی حیثیت سے ایک سٹیٹ بن جائے, تاکہ اس علاقے میں مسلمانوں کے اندر جو کچھ قومیتی کچھ تھوڑا تھوڑا فرق ہے, کلچر کا فرق ہے, کچھ ان طرح کی چیزیں زبانوں کا فرق ہے, تو یہ جو ہے مل جل کر ان کے اندر ایک قوم کا تصور جو ہے وہ باقاعدہ پیدا ہو جائے. اسی لیے وہ کہتے ہیں آئی ڈیمانڈ دی فارمیشن آف اے کنسالیڈیٹڈ مسلم اسٹیٹ ان دی بیسٹ انٹرسٹ آف انڈیا اینڈ اسلام. اب اس میں وہ بات یہ کہتے ہیں کہ فار اسلام اٹ ول بی این اپارچونیٹی ٹو ریڈ اٹ سیلف آف دی اسٹمپ دیٹ اریبین امپیریلزم واز فورس ٹو گیو اٹ ٹو موبیلائز اٹس لاس اٹس ایجوکیشن اٹس کلچر اینڈ ٹو برنگ دم ان ٹو کلوزر کانٹیکٹ ود اٹس اون اوریجنل اسپرٹ اینڈ ود دی اسپرٹ آف دی ماڈرن ٹائم. وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہو گیا, ایک تو یہ کہ ڈیسٹنی ہے, ہوگا رہے گا, شمال مغربی ہند کے اندر ایک مسلمان ریاست قائم ہو کر رہے گی. اب یہ پروفیسی بھی تھی, پیشن گوئی, اور یہ بھی کہ میں مطالبہ کرتا ہوں, ایک تجویز بھی تھی. لیکن اس کا جو اصل عنصر ہے, جو میرے نزدیک جو انقلابی حصہ ہے, جہاں تک ہندوستان کی جو تقسیم کا معاملہ ہے, یہ اور بھی بہت سے لوگوں کی طرف سے یہ باتیں آتی رہی تھی. میرے پاس یہاں پہ 14 نام لکھے ہوئے ہیں جنہوں نے ہندوستان کی تقسیم کا تذکرہ کیا. لیکن جس انداز میں, جس پلیٹ فارم پر آل انڈیا مسلم لیگ کا جو اینوئل سیشن ہے اور اس میں صدر کی حیثیت سے خطبہ دے رہا ہے ایک شخص, تو یہ حیثیت جو ہے یہ بہت نمایاں, اور اس میں جس انداز میں بات کہی گئی ہے اس میں جو ایک پازیٹو عنصر ہے, اگر ایسا ہو گیا ایک نارتھ ویسٹ آف انڈیا میں مسلمان ریاست قائم ہو گئی, تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ عرب امپیریلزم, اب نوٹ کیجیے عرب امپیریلزم سے مراد کیا ہے, عربوں کا دور ملوکیت, اس سے پہلا کیا تھا, خلافت, خلافت راشدہ اصل اسلام, دور بنو امیہ تو اصل اسلام نہیں تھا, حکومتی سطح پر تو بالکل اسلام نہیں تھا, وہی دور ہے جس میں کہ سانحہ کربلا ہوا ہے, واقعہ حرہ ہوا ہے, ظلم کی انتہا ہوئی ہے, سینکڑوں تابعین کو حجاج بن یوسف نے شہید کیا ہے. اس کو حدیث کے اندر بھی کہا گیا ہے ملکن اعظم, کاٹ کھانے والی ملوکیت. اس کے بعد جو ہے دور آیا ہے بنو عباس کا, وہ محل بنے ہیں شاندار, جو ہے جو بھی بادشاہوں کے ہاں ہوتا تھا وہ سارا کا سارا معاملہ آیا ہے. تو اب دنیا اسلام کو ان کے آئینے میں دیکھتی ہے, وہ سمجھتی ہے یہ اسلام ہے, لہذا اس میں تو کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اٹریکٹ کر سکے, جو کسی قوم کو اسلام کی طرف جو ہے وہ کھینچ سکے. تو یہ جو امپریشن ہے جو کہ اس دور ملوک کی عرب امپیریلزم کا لفظ استعمال کیا ہے, اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے آ گئے ہیں انہیں ہٹا کر, وہ جو اس کی اوریجنل پیورٹی ہے, اور ظاہر بات ہے کہ دور ملوکیت سے پہلے خلافت راشدہ, تو گویا کہ اس میں اگرچہ نام خلافت راشدہ کا نہیں لیا گیا ہے, لیکن یہ ہے کہ بات مراد وہی ہے. لیکن اور اس میں بھی جو بڑی حکیمانہ بات ہے کہ ہم اس کو برنگ دم ان ٹو کلوزر کانٹیکٹ ود اٹس اول اوریجنل اسپرٹ, جو اصل اسلام کی اصل روح ہے, اینڈ ود دی اسپرٹ آف دی ماڈرن ٹائمز, اس زمانے کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق اجتہاد کے دروازے کو کھول کر, اور ہم ایک ایسا نظام جو ہے وہ یہاں پر قائم کریں. یہ ہے وہ چیز کہ جس نے تحریک مسلم لیگ کے اندر ایک مثبت جذبہ, یہ نوٹ کر لیجئے میرے الفاظ, 1906 سے لے کر 1930 تک تحریک مسلم لیگ صرف ایک منفی موٹیو پر چل رہی تھی, منفی نیگیٹو, خوف, ہندو کا خوف, ہندو دبا لے گا, ہندو ایکسپلائٹ کرے گا, ہندو معاشی طور پر بھی, تہذیبی طور پر بھی, ثقافتی طور پر بھی, مذہبی طور پر بھی شدی کی تحریک چل رہی ہے, ہمیں راستہ دکھایا جا رہا ہے, ہندوستان چھوڑ دو اور بھاگ جاؤ, چلے جاؤ, یہ سارا خوف کا عنصر تھا. اور اس میں تحفظات تلاش کرنے, کوئی ایسی یقین دہانیاں کہ وہ مسلمانوں کے حالات بہتر ہو جائیں، اس کے علاوہ کوئی اور موٹیو نہیں تھا، یہ منفی موٹیو تھا. اور اس کی وجہ ساتھ ہی یہ ہے کہ مسلم لیگ اس وقت تک کوئی عوامی جماعت تھی ہی نہیں، بلکہ کچھ خواص دونچے لوگ، نوابوں اور نوابزادوں اور ان ایسے لوگوں کی جو ہے یہ ایک جماعت تھی. لیکن 1937 میں جو یہ انجیکشن لگا ہے یہ پازیٹو ہے. اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ کوئی مریض پڑا ہوا اپنے بیڈ پر اور گلوکوز کی بوتل لگی ہوئی ہے اور ایک ٹیوب چل رہی ہے، تو اس کے اندر ہی کوئی اب انجیکشن لگانا ہے تو اس ٹیوب میں لگا دیتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی اور پرک دینی پڑے مریض کو اور اسے تکلیف ہو. تو گویا کہ مسلم لیگ کا جو بھی وہ ایک نظام تھا اس میں ایک انجیکشن لگایا ہے علامہ اقبال نے 1930 کے خطبے میں. اگلی بات، اس کے بعد یہی انجیکشن علامہ اقبال نے لندن میں مسٹر محمد علی جناح کے ذہن و فکر میں لگایا ہے. اس کا واقعہ کیا ہے، 3 گول میز کانفرنسیں ہوئی تھی، پہلی اور دوسری میں محمد علی جناح بھی شریک تھے، تیسری 1932 میں ہوئی اب وہ شریک نہیں ہوئے، اس لیے کہ وہ سیاست چھوڑ چکے تھے، وہ تو سیاست کو خیر بات کہہ کر اب پریکٹس کر رہے تھے. لیکن علامہ اقبال اس میں گئے تھے، وہاں موقع ملا، قریبی ملاقاتیں ہوئیں، گفتگویں ہوئیں، اور ان ملاقاتوں کے نتیجے میں یہی انجیکشن علامہ اقبال نے محمد علی جناح کے ذہن اور فکر کے اندر لگایا ہے کہ بات کرو اسلام کے احیاء کی، وہ چیز کہ جو مسلمانوں کے جذبات کے اندر گرمی پیدا کرے، حرارت پیدا کرے. اس حوالے سے یہ جو انجیکشن لگایا گیا ہے اسی سے پھر یہ کہ ان کے مزاج کے اندر ایک تبدیلی آئی. کچھ اور لوگوں نے بھی انہیں کہا ہوا تھا، لیکن یہ کہ خاص طور پر یہ بات اقبال کی تھی جس کی اپنی ایک حیثیت تھی. بہرحال 1934 میں ایم اے جناح واپس آ گئے، پھر انہیں مسلم لیگ کا تا حیات صدر بنا دیا گیا، پھر انہوں نے مسلم لیگ کو سنبھالا ذرا، لیکن 1936 کے الیکشن جو آئے یہاں پر اس میں کانگریس پوری اوور ویلمنگ میجورٹی سے جیت گئی. ابھی محمد علی جناح کو موقع ملا ہی نہیں تھا کہ ابھی مسلم لیگ کو سنبھال سکتے. اور ان جو وزارتیں بنی تھیں اس دور میں کانگریس کی، انہوں نے جو سلوک مسلمانوں کے ساتھ کیا، جو مظالم ڈھائے، جو انہیں دبایا اور ان کے حقوق کو پامال کیا، اس سے وہ نیگیٹو من جو ایک موٹیو تھا وہ بھی اور قوی ہو گیا. اور اس کے بعد پھر محمد علی جناح نے 1937 سے لے کر 1947 تک، ایک لفظ میں استعمال کر رہا ہوں آپ گھبرا نہ جائیں، 1937 سے 1947 تک اسلام کی قوالی گائی. پورے 10 برس اسلام 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 اسلام, اسلام. ہمیں اسلام چاہیے، اسلامی تہذیب ہم چاہتے ہیں، اسلامی قانون ہم چاہتے ہیں، ہمارے قوانین اور ہیں، ہمارا مذہب نہیں ہے، وہ دین ہے، وہ زندگی کے تمام معاملات پر. یہ جو ہے میں قوالی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قوالی میں تکرار ہوتی ہے، جس تکرار کے ساتھ یہ اب اس موقع پر آ کر محمد علی جناح قائد اعظم بن گئے. مسلمانوں کے دلوں کی بات، اقبال نے جو ولولہ پیدا کر دیا تھا، ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے کہا خا کے بخارا اور سمرقند، وہ جو ولولہ تھا، جو غلغلہ تھا، اب محمد علی جناح کی زبان سے جب وہ بات آئی ہے تو یہ مسلمانوں کے دل کی آواز تھی، ان کی روح کی پکار تھی. لہذا اب مسلم لیگ ایک عوامی جماعت بنی اور محمد علی جناح اب قائد اعظم قرار پائے. اب اس معاملے میں چاہتا ہوں ذرا، کیونکہ یہ بات نئی سی ہوگی میرے اس تجزیے کے روح سے، نظریہ پاکستان اسلام اور اسلام کا احیاء خلافت راشدہ کے مفہوم میں، اور اس کا خالق اقبال ہے، اس میں کوئی شک نہیں، قائد اعظم تک بھی یہ بات پہنچانے والا اقبال ہے، اور پھر اسی پر قائد اعظم نے عمل کیا ہے. تو اس چیز کو بہت سے لوگ جو ہیں آسانی کے ساتھ تسلیم نہیں کریں گے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ خود قائد اعظم نے علامہ اقبال کے بارے میں جو کچھ کہا ہے اس کی 2 کوٹیشنز آپ کے سامنے رکھ دوں. کلکتہ 21 اپریل 1938 کو علامہ اقبال کا انتقال ہوا. اس وقت کلکتے میں ایک بہت بڑا جلسہ ہو رہا تھا فلسطین کے مسئلے پر غور کرنے کے لیے، قائد اعظم اس کے چیف مقرر تھے. اب یہ خبر پڑھیے، اے ممت پبلک میٹنگ آف دی مسلم آف کلکتہ واز ہیلڈ on the football ground on 21st April to consider the Palestine problem. But it was converted into a condolence meeting to mourn the death of Allama Iqbal. Mr. Ahmed Jinnah said that the sorrowful news of the death of Dr. Sir Muhammad Iqbal had plunged the world of Islam in gloom and mourning. Sir Muhammad Iqbal was undoubtedly one of the greatest poets, philosophers, and seers of humanity of all times. Note kijiye. One of the greatest poets, philosophers, and seers, jinko ke mustaqbil ko dekhne ki salahiyat hoti hai, jinki nigah gah meri nigah tez cheer gayi dile wajood, jiske bina par آب روانِ کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب. یہ علامہ اقبال نے جو کچھ دیکھا تھا اسلام کے مستقبل کے بارے میں. He took a prominent part in the politics of country and in the intellectual and cultural reconstruction of the Islamic world. His contribution to the literature and thought of the world will live forever. اب آخری جملہ سنیے غور سے. To me, he was a personal friend, number one. Philosopher, number two, and guide, number three, and as such the main source of my inspiration and spiritual support. Koi shak iske baad reh jata. Aur ye alfaz kaun keh raha hai? Ye Muhammad Ali Jinnah hai. Lafaz aadmi nahi hai wo. Wo koi shola bayan khateeb, jo alfaz jo hai uske abbar laga de. Nahi. جو ایک ایک لفظ وکیل بہت بڑا وکیل ایک ایک لفظ جو ہے تول کر بولنے والا انہیں کیا قرار دیا تو خود تسلیم کیا. دوسرا میں اور دے رہا ہوں. یہ سن 40 میں اقبال ڈے منایا گیا تھا. اب اس میں کیا کہتے ہیں قائد اعظم. If I live to see the ideal of a Muslim state being achieved in India and I were then offered to make a choice between the works of Iqbal and the rulership of the Muslim state, I would prefer the former. اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں کہ اسلامی ریاست قائم کرنے میں مسلمان ریاست قائم کرنے میں اور اس کے بعد میرے سامنے چوائس رکھا جاتا ہے کہ یا تو علامہ اقبال کا کلام لے لو اور یا حکومت کے سربراہ بن جاؤ تو میں علامہ اقبال کے کلام کو ترجیح دوں گا. اور سنیے. Continuing, Mr. Jinnah said that in April 1936, he thought of transforming the Muslim League, which was then only an academic institution, into a parliament of the Muslims of India. From that time to the end of his life, he continued. Iqbal stood like a rock by him. Iqbal, Mr. Jinnah said, was not only a great poet who had permanent place in the history of the world's best literature, he was a dynamic personality who during his lifetime made the greatest contribution towards rousing and developing of Muslim national consciousness. اب اس کے بعد جو ہے نظریہ پاکستان کیا تھا اور اس کا خالق کون تھا اس کو اچھی طرح سمجھ دیجئے. بہرحال یہ وہ معاملہ تھا کہ جب قائد اعظم نے اسلام کا جو ہے راگ الاپا ہے یا قوالی گائی ہے تو اب اس کے نتیجے میں جیسے قوالی میں ہوتا ہے قوم کو حال آ گیا. آپ ذرا سوچئے مسلم لیگ کو مائنورٹی پروونسز کے لوگوں نے کیوں ووٹ دیے تھے؟ کیا یو پی کبھی پاکستان میں آ سکتا تھا؟ کیا مدراس کبھی پاکستان میں آ سکتا تھا؟ کیا بامبے پاکستان میں آ سکتا تھا؟ کیا سی بی پاکستان میں آ سکتا تھا؟ پھر ذرا سوچئے عقل کے خلاف بات نظر آتی ہے. یہ حال میں آنے والے کا معاملہ ہے جہاں جذبات کی جو ہے وہ حکمرانی ہو جاتی ہے عقل ایک طرف رہ جاتی ہے ورنہ کیا بات ہے ان کے تو اسلام پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا تھا. پھر مسلم لیگ کو ووٹ دے رہے ہیں پاکستان کے لیے ووٹ دے رہے ہیں. پاکستان کا ریزولوشن 1947 میں ہو چکا ہے اور 1946 کے الیکشن میں مسلم لیگ کامیاب ہوتی ہے پورے ہندوستان میں دی میجورٹی پروونسز ایز ویل ایز دی مائنورٹی پروونسز جس میں کہ مسلم لیگ کو جو ہے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہونے کی جو ہے ایک حیثیت حاصل ہو جاتی ہے. لیکن اسی دوران میں ظاہر بات ہے ایک تو یہ نوٹ کیجئے کہ جو دعائیں مانگی گئی ہیں کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں یہ تو کچھ بچوں نے نعرہ بنا لیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، یہ کوئی سیریس بات نہیں تھی. بہرحال بچوں نے بنایا ہو لیکن مسلمانہ نے ہند کے دل کی آواز بنا تھا. میں تو خود ان میں سے ہوں جنہوں نے وہ نعرے لگائے. میں اس وقت ہائی اسکول کے طالب علم کی حیثیت سے ضلع حصار کے مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا میں جنرل سیکرٹری تھا، اور ہم نے جلسوں میں جلوسوں میں جو نعرے لگائے ہیں، پھر یہ کہ جمعے کے اجتماعات میں، عیدین کے اجتماعات، گڑ گڑا کر جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی ہیں، اے اللہ ہمیں انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے نجات دے دے، ہم تیرے دین کا بول بالا کریں، تیرے نبی. یہ اگر پیغام نہ ہوتا تو پورے ہندوستان کے مسلمان 1946 کے الیکشن میں مسلم لیگ کو ووٹ نہ دیتے. لہذا اس اعتبار سے یہی فیصلہ کن، یہی نظریہ پاکستان فیصلہ کن بنیاد بنا ہے پاکستان کی. لیکن یہ بھی سوچ لیجئے، اسی زمانے میں ظاہر بات ہے کہ اب ہندو مسلم کشاکش جو ہے وہ بھی انتہا کو پہنچ گئے. وہ سارے جو میں گن چکا ہوں، پچھلا پس منظر، پھر ہندوؤں میں جو احیاء ہوا مذہب کا، ان کی تہذیب کا، اور اس کے اندر جو ملیٹنسی آئی ہے. لیکن اب کیا ہوا، ہندو کے لیے بھارت ماتا نہایت مقدس تصور ہے. بھارت ماتا کے ٹکڑے چاہتے ہیں، یہ بھارت ماتا کو ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں. اب جو دشمنی آئی ہے، اس دشمنی کا کوئی ظہور ہوا ہے پھر پارٹیشن کے وقت جو میسیکرز ہوئے، جو قتل عام ہوئے، جو انسان جو ہے بھیڑیوں سے زیادہ بڑھ کر جو ہے صفاق بنا ہے، جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو اچھال کر نیزوں میں ان کو پرویا گیا ہے، جب لاکھوں عورتوں کی جو ہے وہ عصمت دری ہوئی ہے، اغوا ہوا ہے، لاکھوں آدمی قتل ہوئے ہیں، 1 کروڑ انسان ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اتنا بڑا ٹرانسفر آف پاپولیشن تاریخ انسانی میں کبھی نہیں ہوا. یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں اس لیے کہ اب وہ ہندو مسلم ایشو جو ہے وہ انتہائی وہ تلخی کو پہنچ چکا تھا. اس کے حوالے سے میں علامہ اقبال کی ایک کوٹیشن اور آپ کو سنا رہا ہوں. یہ 18 جنوری 1946 کے سول اینڈ ملٹری گزٹ میں شائع ہوا. ایک جلسہ ہوا لاہور میں اسلامیہ کالج میں، حبیبیہ ہال میں، مسلمان خواتین کا. وہاں جو قائد اعظم نے الفاظ کہے ہیں، یہ پھر میں کہہ رہا ہوں، ذرا نوٹ کیجئے، یہ کسی خطیب اور کسی شعلہ بیان مقرر کے الفاظ نہیں ہیں، یہ قائد اعظم کے الفاظ ہیں. If we do not succeed in our struggle for Pakistan, 1946 کی بات ہو رہی ہے، 50 سال پہلے، ذرا نوٹ کر دیجئے. If we do not succeed in our struggle for Pakistan, the very trace of Muslims and Islam will be obliterated from the face of India. اگر پاکستان قائم نہ ہوا تو اسلام کا اور مسلمانوں کا نام و نشان ہندوستان سے ختم ہو جائے. اور یہ بات انہونی نہیں تھی، یہ بالکل یوں سمجھئے کہ ایکشن ریپلے ہوتا ہسپانیہ کا. وہاں بھی 800 برس حکومت کی تھی، پھر وہ وقت آیا ہے 15ویں صدی کے آخر میں اور 16ویں صدی کے شروع میں، ایک بچہ تک باقی نہیں رہا، یا سارے قتل، یا زندہ جلا دیے گئے، یا انہیں بھر بھر کر جہازوں کے اندر، اور میڈیٹرینین کیا ہے وہاں، خاص طور پر اسپین کے اور شمالی جو ساحل ہے افریقہ کا، اس میں کتنا فاصلہ ہے، جہازوں میں بھر بھر کے شمالی جو ساحل تھا اس پر ڈمپ کیا گیا. کوئی ایک بچہ تک نہیں وہاں بچا جہاں 800 برس تک حکومت کی تھی، جہاں غرناطا کے محل اب بھی قابل دید ہیں، جا کر لوگ سیاح کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، مسجد قرطبہ اب بھی قابل دید، اور وہاں تہذیب 800 برس تک مسلمانوں کی. ہسپانیہ تو خون مسلمان کا امی ہے، مانند حرم پاک ہے تو میری نظر میں. وہی معاملہ ہندوستان میں ہو سکتا تھا، یہ قائد اعظم کے الفاظ ہیں اور میں ان کی تائید کرتا ہوں. اس لیے کہ ہندو ملیٹنسی جس حد تک پہنچ چکی تھی اور ہندو کے جذبات جس انتہا کو پہنچ گئے تھے، اس کے بعد یہ کوئی انہونی بات نہیں تھی. لیکن اب اس میں جو بات کہہ چاہ رہا ہوں، غور سے سنیے، یہ معاملہ اصل میں ہوا ہے ڈیوائن انٹروینشن سے، اللہ تعالی کی حکمت عملی، اللہ کی مشیت، اللہ کی تدبیر سے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالی کا یہ قانون ہے کہ اگر کوئی قوم اللہ سے وعدہ کرے کہ اللہ ہمیں آزادی دے، ہم تیرے دین کا بول بالا کریں گے، اللہ اسے آزادی دیتا ہے اور آزماتا ہے. میں نے اس وقت آج جو شروع میں 2 آیات پڑھی تھی، وہ مسلم لیگ کی تحریک اور تحریک پاکستان پر بہت منطبق ہوتی ہیں. سورہ انفال کی آیت ہے، واذکروا اذ انتم قلیل، یاد کرو جبکہ تم اقلیت میں تھے، تھوڑے تھے، تعداد کم تھی، وہ جو خوف کا ایلیمنٹ تھا. واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض، تمہیں زمین میں دبا دیا گیا تھا، ہندو ڈومینیٹ کر رہا تھا. تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں خوف لاحق تھا. اور وہ یہ الفاظ میں بیچ میں ایڈ کر رہا ہوں کہ اگر ہندوستان اسی طرح آزاد ہو گیا ون مین ون ووٹ سے تو تمہیں تو ختم کر دیں گے، تمہیں اچک کر لے جائیں گے لوگ، ختم کر دیں گے. فآواکم، تو اللہ نے تمہیں پناہ دی. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور تمہاری مدد کی اپنی نصرت سے. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تمہیں اپنی پاکیزہ رزق کے ذریعے سے تمہاری امداد کی تاکہ تم شکر کرو. شکر کیا تھا؟ اب وہ دین قائم کرو جس کا وعدہ کیا تھا، جس کے لیے دعائیں کی تھیں، وہ دین قائم کرو. لیکن اس کے ساتھ ہی میں نے آپ کو آیت سنا دی، یہ سورہ اعراف کی ہے. اس میں یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے شکایت کی تھی، اے موسیٰ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم پر یہ فرعونی جو ہے ظلم ڈھا رہے تھے، اور تمہارے آنے کے بعد بھی ہماری تقدیر میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. تو حضرت موسیٰ نے جواب دیا، عصا ربکم ان یہلک عدوکم، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے. یہ ہلاک کر دے، جان لیجئے ہندو کی ہلاکت تھی. مہاتما گاندھی چند مہینے پہلے کہہ چکا تھا کہ پاکستان صرف میری لاش پر بن سکتا ہے، اور پاکستان بنا. غور کیجئے ذرا، پاکستان کیسے بن گیا؟ میری کتاب کا حوالہ دیا تھا عزیز واقف سعید نے، استحکام پاکستان، میں نے اس میں شائع کیا، یہ معجزہ تھا، کوئی کسی حساب کتاب میں آنے والا نہیں ہے. کہاں مسلمان قوم، کہاں عددی اعتبار سے تین گنا ہندو، وہ تعلیم میں آگے، تنظیم میں آگے، ہر پیسے میں آگے، وہ تجارت میں آگے، صنعت میں آگے. اور پھر اس کے بعد نمبر دو، مسلمانوں کے نہایت مؤثر حلقے پاکستان کے خلاف، ابوالکلام آزاد جیسا جینیس، وہ برہمو سماج کے زیر اثر آ گیا. اور گاندھی جو ہے وہ خود کہتا تھا کہ میں راجہ رام موہن رائے کا میں چیلا ہوں، وہ میرا گرو ہے. اور مولانا ابوالکلام آزاد بھی اسی کے سحر سے متاثر ہوئے، متحدہ قومیت. اور مولانا حسین مدنی رحمت اللہ علیہ اور ان کے ساتھ علماء جو ہندوستان کے تھے، جمعیت علماء ہند، بہت بڑی جماعت تھی، بہت بڑی طاقت، پاکستان کے ڈیڈ اگینسٹ. وہ تو آپ نے سرود برسر ممبر کے ملت از وطن است، جب بے خبر مقام محمد عربی است، عجم ہنوز نہ داند رموز دی ورنہ، زدیو بند حسین وط اینچے بل عجبی است، میں مصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہم اوس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بول احبی است. اگر مصطفیٰ کے قدموں تک نہیں پہنچو گے تو پھر دیکھو تم، دین تو دام ہے مصطفیٰ کا، یہ پھر باقی ساری بول احبی ہے. اس حوالے سے پھر نوٹ کیجئے، کانگریس کے ساتھ جمعیت علماء ہند، پنجاب میں احرار ایک بہت بڑی طاقت تھے، عوامی طاقت، جیسے مقررین اور خطیب اس نے پیدا کیے کوئی کسی نے پیدا نہیں کیا آج تک، وہ ڈیڈ اگینسٹ پاکستان کے. سرحد میں جو سرحدی گاندھی کی تحریک تھی، خدائی خدمتگار، نہایت عوامی تحریک، پاکستان کی دشمن، یہ سب کچھ. پھر پاکستان بن گیا، کیسے بن گیا؟ سب سے بڑھ کر انگلستان میں اس وقت لیبر پارٹی کی حکومت تھی. اگر کنزرویٹو پارٹی کی حکومت ہوتی تو جو ہمارے خان عبد الولی خان صاحب جا کر انڈیا آفس کے ریکارڈ سے کچھ چیزیں لے آیا کرتے تھے، ان کی اہمیت تھی. اس لیے کہ جب تک انگریز ہندوستان میں رہنا چاہتا تھا، اس نے واقعی تک ڈیوائڈ اینڈ رول اس پالیسی کو اختیار کیا ہے، اور یہ اس کی حکمت عملی کا لازمی حصہ تھا. لیکن جب پاکستان بنا ہے لیبر پارٹی کی حکومت، وہ اکھنڈ ہندوستان کی حامی تھی. چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ لارڈ ایٹلی وزیر اعظم قائد اعظم سے شدید نفرت کرتا تھا، اب تو اس کی کتاب شائع ہو چکی ہے، اس میں موجود ہے. اور جو ہمارا وائس رائے تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن، وہ گاندھی کا چیلا تھا. پھر پاکستان کیسے بن گیا؟ یہ اللہ کی خاص حکمت ہے، یہ نوٹ کر دیجئے، یہ بہت اہم نقطہ ہے. اس میں آخری دلیل جو میں دے رہا ہوں، جس کا کوئی اور توڑ ہے ہی نہیں، سن 46 میں قائد اعظم نے کیبنٹ مشن پلان قبول کر لیا. وہ کیا تھا؟ ہندوستان ایک وحدت کی حیثیت سے آزاد ہوگا، مرکزی حکومت ایک ہوگی، لیکن تین زون ہوں گے. یہ جو تین زون ہیں، 10 سال کے بعد اگر کوئی زون علیحدہ ہونا چاہے تو اسے اس کا اختیار ہوگا. قائد اعظم نے مان لیا، پورے ہندو پریس میں مذاق اڑا، ہنسی اڑائی گئی، بس ختم پاکستان کا مطالبہ. یہ سارا جو بھی شورا شوری تھی وہ ختم ہو گئی. بہت ہی وہ نازک وقت تھا مسلم لیگ کے لیے اور قائد اعظم کے لیے. لیکن اس کا اصل سبب کیا تھا؟ قائد اعظم جانتے تھے کہ انگریز اب یہاں سے جائے گا ہر قیمت پر. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد انگریزی حکومت اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ وہ اپنے بہت آؤٹ لائن جو پوزیشنز تھے ان کو کنٹرول نہیں کر سکتی تھی. دے ہیڈ ڈیسائیڈڈ ٹو لیو انڈیا. انہوں نے تو اپنا پروگرام 1948 کا رکھا تھا، 48 میں ہم ہندوستان چھوڑ دیں گے. 1946 میں جب یہ مشن پلان آیا ہے، کیبنٹ مشن پلان، تو قائد اعظم کو محسوس ہوا کہ اگر ہم نے اس وقت اس بات کو نہ مانا تو عین ممکن ہے کہ انگریزی حکومت یونی لیٹرل ٹرانسفر آف پاور کر کے دفاع ہو جائے اور رخصت ہو جائے، اور پھر ظاہر بات ہے ایک دفعہ مرکزی حکومت اگر ہندوؤں کے ہاتھ میں آ گئی تو پھر ظاہر بات ہے کہ کوئی امکان نہیں رہے گا کسی بھی طرح کا. لہذا اس وقت اس کو قبول کر لو. اس میں موجود ہے 10 سال کے بعد تو ایک پاکستان کا خاکہ موجود ہے کہ زونز اگر ہونا چاہے علیحدہ تو ہو جائے. لیکن اس کو ختم کس نے کیا؟ پنڈت نہرو نے. یہ جو حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں کہ تمام انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے مابین ہے، جدھر چاہتا پھیر دیتا ہے. پنڈت نہرو اس وقت پریزیڈنٹ تھے کانگریس کے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایک دفعہ بن لینے دو، پھر کون کسی کو علیحدہ ہونے دیتا ہے. بات سچی کہی تھی اس نے. نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مصلحت بھی سے وہ رندے وعدہ خارج. بات تو صحیح کہی تھی، لیکن قائد اعظم نے فوراً اسی کے اوپر موقف قائم کر لیا. چنانچہ انڈیا ونس فریڈم جو مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے اپنے پورے پولیٹیکل کیریئر کی ایک ہی غلطی تسلیم کی ہے کہ میں نے اس وقت کانگریس کی صدارت سے استعفی دیا، اور یہ جو کیبنٹ مشن پلان تھا یہ ابوالکلام آزاد کے ذہن کی پیداوار تھا. لیکن اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ اب کوئی الزام قائد اعظم کو نہیں دیا جا سکتا تھا کہ نیتیں یہ ہیں تو پھر ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. اس کے نتیجے میں پاکستان بنا ہے. یعنی ایک انداز میں آپ کہہ سکتے ہیں اگر نہرو خاموش رہ جاتا تو پاکستان کبھی وجود میں نہ آتا. بات تو سچی وہی تھی کہ ایک دفعہ مرکزی حکومت بن لینے دو، پھر کون کسی کو علیحدہ ہونے دیتا. اب یہ 60 برس ہونے کو آئے، وہ کشمیر کا ایک انچ انہوں نے ہمیں نہیں دیا تو پورا ایک زون دے دیتے. ناممکنات ناممکن. لہذا بات تو سچی اسی کی تھی، اگر وہ خاموش رہتا تو پاکستان کبھی نہ بنتا. اب یہ معاملہ وہی ہے کہ لوگوں کے دل جو ہیں اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے مابین ہیں، وہ بولا اور پاکستان بنا. تو یہ خالص ڈیوائن انٹروینشن تھی، اور اس کا قانون وہی اللہ کا کہ جب کوئی کہے کہ اللہ ہم تیری بندگی کے لیے آزادی چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو آزادی دیتا ہے، وعدہ پورا کرتا ہے کہ اب دیکھیں گے تم کیا کرتے ہو. اچھا، اب اس عرصے کے دوران یہ جو میں نے کہا قائد اعظم نے راگ الاپا اسلام کا یا قوالی گائی اسلام کی، اس کے کوٹیشنز جو ہیں جیسے کہ عزیزم آکی صحیح صاحب نے بھی کہا، ہم نے آج سے کچھ عرصے پہلے بھی ایک کتاب کا شائع کیا تھا، قائد اعظم سپیکس ہز ویژن آف پاکستان ان کوٹیشنز کے اوپر. ابھی اس کو مزید انلارج کر کے 100 کوٹیشنز ہیں ان 10 سالوں کے دوران کی، جن کی تقریروں کے اندر انہوں نے بربلا کہا ہے ہمارا نظام، ہمارا قانون، ہماری ہر شے اسلام کے مطابق ہوگی. 100 کوٹیشنز تو ہیں 37 سے 47 تک، اور 40 کوٹیشنز ہیں 47 کے بعد، پاکستان بننے کے بعد، جن میں سے صرف ایک میں ایک دو الفاظ کو لے کر جو ہے ہمارا جو سیکولر پسند، جو سیکولرزم پسند حلقہ ہے، وہ اس تقریر ہی کو سارے 150 اقتباسات اور 150 تقریروں کے اوپر جو ہے حاوی قرار دے کر اور اسے دستور پاکستان کا حصہ بنانا چاہتا ہے. میرے پاس تھبا ہے لیکن میں آپ کو صرف 2 حوالے دوں گا قائد اعظم کے. ذرا اندازہ کیجئے، یہ بسر محمد علی جناح بول رہے ہیں یا کوئی مولانا محمد علی جناح بول رہے ہیں؟ یہاں پر جو بھی انداز ہے اس کا اندازہ کریں. یہ گیا بہار میں قائد اعظم نے مسلم لیگ کا جھنڈا لہرایا، یہ ہے 11 جنوری 1938. قائد اعظم نے فرمایا دس از دی فلیگ آف اسلام، فار یو کین ناٹ سیپریٹ دی مسلم لیگ فرام اسلام. نوٹ کرتے جائیے، مینی پیپل مس انڈرسٹینڈ اس وین وی ٹاک آف اسلام، particularly our Hindu friends, when we say this flag is the flag of Islam, they think we are introducing religion into politics, a fact of which we are proud. Note kare. Wo hame ilzam de rahe hain ki tum mazhab ko la rahe ho siyasat ke andar. Hum to is par hamara fakhr hai. A fact of which we are proud. Islam gives us a complete code. It is not only a religion, but it contains laws, philosophy and politics. It contains everything that matters to a man from morning to night. When we talk of Islam, we take it as an all-embracing word. We do not mean any ill will. The foundation of our Islamic code is that we stand for liberty, equality and fraternity. Ye to hai 1938 ka, aur padhiye aur usse aage. Ye 1946 ka hai. 6 March 1946. Let us go back to our holy book, the Quran. Let us revert to the hadith. پھر سوچئے یہ کوئی مولانا محمد علی جو ہے قائد اعظم بول رہے ہیں مولانا محمد علی یا یہ کہ مولانا محمد علی جنا یا یہ کوئی جو کوئی مسٹر محمد علی جنا Let us go back to our holy book the Quran. Let us revert to the hadith and the great traditions of Islam which have everything in them for our guidance if we correctly interpret them and follow our great holy book the Quran. جیسا کہ میں نے کہا 100 سے زیادہ کوٹیشن اس قسم کی ہیں ہم اس کتاب کو اب ختم ہو چکی تھی دوبارہ جو ہے ذرا اور ایکسٹینشن کے ساتھ اس کو شائع کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی جلدی آ جائے گی تاکہ یہ جو ہے معاملہ اس کو تو یوں سمجھئے کہ اس جھوٹ کو جو ہے اس کو کفن جو ہے پہنا کر دفن کر دیا جائے میں چند صرف جو ہے ہیڈ لائنز آپ کو سنا رہا ہوں 6 جون 1938 مسلم لیگ کا جھنڈا نبی اکرم کا جھنڈا ہے 22 نومبر 1938 اسلام کا قانون دنیا کا بہترین قانون ہے 8 اپریل سٹار آف انڈیا میں ملت اسلامیہ عالمی ہے 7 اگست میں اول و آخر مسلمان ہوں 9 نومبر 1949 مغربی جمہوریت کے نقائص 14 نومبر 1949 انسان خلیفۃ اللہ ہے نوٹ کیجئے اس لفظ کو یہ لفظ استعمال کر رہا ہے محمد علی جناح قائد اعظم ہندو اور مسلمان دو جداگانہ قومیں ہیں ٹائمز آف لندن 9 مارچ 1940 میرا پیغام قرآن ہے یہ 26 مارچ 1940 اس زمن میں قائد اعظم نے مائنارٹیز کو بھی کچھ یقین دہانیاں کرائیں کہ وہ ان کو خوف نہیں ہونا چاہیے ان کے ساتھ فراخ دلانہ سلوک جو ہے پاکستان میں کیا جائے گا اس کا بھی میں چاہتا ہوں کہ ایک اس کی کوٹیشن آپ کو سنا دوں یہ 29 مارچ 1944 کی ہے سول اینڈ ملٹری گزٹ لاہور میں شائع ہوئی مسٹر جنا شوڈ دی نان مسلم مائنورٹیز دیٹ اف پاکستان واز اسٹیبلشڈ دے وڈ بی ٹریٹڈ ود فیئرنس جسٹس اینڈ ایون جنروسٹی دس was enjoined upon them by the Quran and this was the lesson their history has taught them with a few exceptions in which some individuals may have misbehaved. کچھ لوگوں نے تاریخ کے دوران میں کوئی غلط طرز عمل اختیار کیا ہو تو ہو لیکن ہمارا جنرل معاملہ جو ہے وہ یہی رہا ہے اب اسی پر ہے در حقیقت جو 11 اگست 1947 کی تقریر کا ایک جملہ ہے کہ جسے لے کر لوگ دوڑ پڑے جسٹس جو تھے ہمارے جسٹس منیر انہوں نے اس پر پوری کتاب لکھ دی اور اس کو جو ہے سارے سیکولر مائنڈڈ جتنے بھی ہمارے دانشور ہیں اس ایک جملے کو لے کر چلتے ہیں حالانکہ اس جملے کا بھی 95% اسلامی ہے 5% کا اس کے اندر معاملہ ہو گیا ہے کس وجہ سے ہو گیا اس کے بارے میں مختلف تعبیرات لوگوں کی ہیں لیکن یہ ہے کہ 95% انہوں نے کہا کہ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسک فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلس فری ٹو گو ٹو یور گردواراس یہ بالکل صحیح ہے اسلامی ریاست میں بھی مذہبی آزادی سب کو ملتی ہے وہ تو صرف ایک معاملہ تھا جو قریش کے لیے تھا بنی اسماعیل کے لیے تھا اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو قتل کر دیے جاؤ گے جو سورہ توبہ کی ابتدائی 6 آیات اس لیے کہ حضور خود کرشی تھے اور حضور جو ان کی طرف بھیجے گئے تھے یہ آپ کی بعثت خصوصی تھی بعد میں سب کے لیے یہی تھا، اسلام لے آؤ ہمارے برابر کے ساتھی ہو گئے، ہم یہ بھی کلیم نہیں کریں گے کہ ہم سینئر مسلمان ہیں تم جونیئر ہو، ہمارے زیادہ حقوق ہیں تمہارے کم، نہیں برابر کے ہوگا، اگر یہ نہیں تو جزیہ دو، چھوٹے بن کر رہو، لیکن تمہاری مذہبی آزادی تمہیں پوری کی پوری حاصل رہے گی. اور یہی تاریخ بتاتی ہے، کہیں پر بھی بالجبر کسی ایک شخص کو بھی مسلمان نہیں بنایا گیا. ہاں طاقت اگر ہے تو نظام جو ہے وہ اللہ کا ہوگا، دین اللہ کا ہوگا، دین اللہ کا قائم کیا جائے گا، اس لیے کہ وہی رحمت ہے انسانوں کے لیے، اسی میں بہترین جو ہے لوگوں کے لیے جو نظام ہے سوشل جسٹس کا وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے حضور کے ذریعے سے نوع انسانی کو. دین وہ ہوگا، باقی مذہب کے طور پر تم جس طرح چاہو کرو. اسی طریقے سے جو انہوں نے کہا کہ مسلمز ول سیز ٹو بی مسلمز اینڈ ہندوز ول سیز ٹو بی ہندوز، ناٹ ان دا ریلیجس سینس بیکاز ریلیجن از دی پرائیویٹ فیتھ آف دی انڈیویجل، بٹ ان دی پولیٹیکل سینس. اس میں بھی سیدھی سی بات یہ ہے کہ واقعتا پوری دنیا میں تو یہی ہے کہ مذہب جو ہے وہ فرد کا معاملہ آج پوری دنیا میں ہے. ہاں اسلام جو ہے وہ میں نے جیسا کہ آپ کو قائد اعظم کی تقاریر سے بتایا، اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے، پوری زندگی کا نظام دیتا ہے. اس وقت اگر اس کو ایکسپٹ بھی کر دیتے ذرا، اس کا استثناء کر دیتے تو بات جو ہے اس کے اندر کوئی بھی جو ہے غلط فہمی کا امکان پیدا نہ ہوتا. لیکن ہوا ہے، اس وجہ سے ہوا، یہ ایک علیحدہ بحث ہے، میں اس میں جانا نہیں چاہتا. لیکن اس کی نفی خود قائد اعظم نے کر دی تھی جو یہ انٹرپریٹ کر رہے تھے، اس لیے کہ 25 جنوری 1948 کو کراچی کی بار ایسوسی ایشن سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے اس کی نفی کر دی تھی. قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ قائد اعظم سیڈ اسلامک پرنسپلز ٹوڈے آر ایز اپلیکیبل ٹو لائف ایز دے ور 1300 ایئرز اگو. اسلام، قائد اعظم محمد علی جناح گورنر جنرل آف پاکستان سیڈ دیٹ ہی کوڈ ناٹ انڈرسٹینڈ اے سیکشن آف دی پیپل ہو ڈیلیبریٹلی وانٹیڈ ٹو کریٹ مسچیف اینڈ پروپیگنڈا دیٹ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان وڈ ناٹ بی میڈ آن دی بیسس آف شریعت. آپ اندازہ کیجئے، میں نے پہلے کوٹیشن دی قرآن اور حدیث، اب لفظ شریعت بھی آ گیا، اس سے بھی ایک نیچے قدم اتر کر لفظ شریعت، کہ اسلام پاکستان کا دستور شریعت کے مطابق نہیں بنے گا. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں وہ شرارتی ہیں، مسچیوس ہیں، اور وہ غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اس اعتبار سے ایک ذرا دلچسپ جو کوٹیشن ہے میں دینا چاہتا ہوں. 1946 میں برطانیہ کی پارلیمنٹ کا ایک 10 رکنی وفد ہندوستان آیا تھا، اس میں رابرٹ ریچرڈ اس کے چیئرمین تھے. ایک رکن تھا مسٹر سورنسن، انہوں نے واپس جا کر کتاب لکھی مائی امپریشن آف انڈیا، 10 جنوری 1946. اس میں وہ لفظ استعمال کرتا ہے قائد اعظم کے لیے، مسٹر جنا از اے سورڈ آف اسلام ریسٹنگ ان اے سیکولر اسکیبرڈ. مسٹر جنا جو ہیں وہ تو اسلام کی تلوار ہیں، ہاں نیام جو ہے جس کے اندر وہ تلوار ہے اس میں کچھ سیکولر رنگ موجود ہے. ظاہر بات ہے کہ مولوی نہیں تھے، داڑھی نہیں تھی، مذہبی اور عنصر جو ہے ان کی زندگی کے اندر نہیں تھے، اور یہ ان کی شخصیت کا بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اہم حصہ ہے. انہوں نے کوئی بھی لبادہ نہیں اوڑھا کہ مسلمانوں کے اندر میں مشہور ہونے کے لیے یا مقبول ہونے کے لیے یہ مصنوعی لبادے اوڑھ لوں. وہ اپنی سیرت و کردار کے اعتبار سے بہت مضبوط تھے. تو اس اعتبار سے یہ لفظ جو ہے بہت اہم ہے. بہرحال قائد اعظم نے پاکستان بنایا، اور قائد اعظم کے لیفٹیننٹ کہہ لیجئے، نائب کہہ لیجئے، انہوں نے پاکستان میں چند ہی مہینے بعد قائد اعظم کے انتقال کے بعد قرارداد مقاصد پاس کرا کے پاکستان میں نظام خلافت کی بنیاد قائم کر دی. دی کانسٹیٹیوشنل بیسس آف خلافہ از پریزنٹ ان دی آبجیکٹو ریزولوشن جو اب ہمارے کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 2A ہے. اس میں مانا کہ خلافت ہے کیا، اسینشلی واٹ از خلافہ؟ حاکمیت اللہ کی، خلافت انسانوں کی، ٹو بی مور پرٹیکولر خلافت مسلمانوں کی جو اللہ کو مانتے ہیں. حاکم وہ ہے، اس کا نمائندہ رسول ہے، جو حکم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آ جائے وہ تو واجب التعمیل ہے، اس کی تو اطاعت کر دی ہے. اس کے اندر اندر خلافت کا معاملہ ہوگا، امرہم شورا بینہم، باقی معاملات اپنے مشورے سے طے کر لو. ہاں جو واضح حکم اللہ کا آ گیا قرآن میں، جو واضح حکم رسول کا آ گیا حدیث صحیح میں وہ لازم ہے، اس کو آپ جو ہے اس سے ادھر ادھر نہیں جا سکتے، یہ خلافت ہے. اینڈ دس ہیز بین ایبسولیوٹلی کلیئر اسپیسیفائڈ ان دی آبجیکٹو ریزولوشن کہ حاکمیت اللہ کی ہے، اور ہمارے پاس جو اختیارات ہیں وہ ایک امانت ہے، مقدس امانت، سیکرڈ ٹرسٹ، جو کہ انہی حدود کے اندر استعمال کیے جائیں گے جو قرآن اور سنت میں معین کر دیے گئے. دس از خلافت. ایک آرٹیکل جو ہے وہ در حقیقت خلافت کی بنیاد کے قیام کے لیے دستور کے اندر کافی ہے، بشرطے کہ جیسا کہ میں بعد میں عرض کروں گا اس میں ایک جملہ اور ہوتا جب یہ 2A کے طور پر لائے ہیں ضیاء الحق صاحب، اگر ایک جملے کا اضافہ ہو جاتا کہ اٹ ول ٹیک پریسیڈنس آن دی ہول آف دی کانسٹیٹیوشن، یہ دفعہ پورے دستور پر حاوی رہے گی، تو پھر اس کے بعد کسی دفعہ 227 کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ یہ کہ اس کے مطابق جو ہے یہ پورا کا پورا دستور جو ہے وہ اسلامی بن جاتا اور خلافت کا بن جاتا. اب آئیے، اب جگر تھام کے بیٹھے، میری باری آئی، لیکن اب ذرا تلخ حصہ ہے. لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد جو کہتے ہیں کہ اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی، اسلام کا وہ کھیل ختم. کیا اسباب تھے، کون ذمہ دار ہے، یہ ایک علیحدہ بحث ہوگی، لیکن بحث سے مجموعی پوری قوم مسلمانان پاکستان ذمہ دار ہیں، مجرم ہیں کہ اس کے بعد اسلام کی طرف کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی. اسلام کا نظام آف سوشل جسٹس، عدل، فریٹرنیٹی، ایکویلٹی اینڈ فریڈم کہاں ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ سیاست اور حکومت پر وہ پورا رنگ جو ہے سیکولرزم کا وہ چھایا ہوا، اور اب روشن خیالی کے ذریعے سے اس میں جو نئی ڈائمنشنز ایڈ کی جا رہی ہیں، جو بات اور آگے سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کا حوالہ عزیز مارکیٹ صحیح دے چکے ہیں. اور نمبر دو، معیشت پر سود، سود جس سے بڑھ کر کوئی گناہ اسلام کی روح سے نہیں ہے، کسی گناہ پر اللہ کی طرف سے چیلنج نہیں آیا، اس سود کے گناہ پر چیلنج ہے. اگر باز نہیں آتے ہو فاضلوں بے حق بھی مل اللہ و رسول، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے تمہارے خلاف، الٹیمیٹم، اور کسی کے بارے میں نہیں آیا. جس کے بارے میں حضور کی یہ حدیث بھی موجود ہے سنن ابی داؤد میں، اور ربا سمورا روبن، سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں، کچھ چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں. اے سروہا، اس میں سب سے ہلکا اس کے مساوی ہے، ان ینکح رجل امہ، کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. یہ سود، اور جس کو مفکر ہے پاکستان علامہ اقبال نے جو کہا، ازربا آخر چمی زائد فتن، کسند آنند لذت قرض حسن. اس سود کے متن سے کیا چیز ادا ہوگی، یہ ام الخبائث ہے، اس سے تو خبائث ہی وجود میں آئیں گے، فتنے ہی وجود میں آئیں گے. آج کسی کو بھی قرض حسن کی جو نعمت ہے، لذت ہے، آپ کے پاس کوئی فاضل سرمایہ ہے اور کسی اور کی ضرورت ہے، آپ دے دیں، پھر وہ واپس دے دے گا آپ کو. آپ کے اندر جس کے اندر جو کسند آنند لذت قرض حسن، از ربا جا تیرا دل چو خشت و سنگ، آدمی درندہ بے دندان و چنگ. اس سود کے ذریعے سے انسان کا باطن تاریک ہو جاتا ہے، اور دل جو ہے پتھر ہو جاتا ہے، روڑے اور اینٹ کی طرح، پتھر کی طرح. اور وہ اگرچہ بھیڑیا نہیں ہوتا، بغیر اس کے بھیڑیوں کے دانت نہیں ہے، بھیڑیوں کا پنجہ نہیں ہے، لیکن وہ بھیڑیا بن جاتا ہے. وہ سود. یہ مفکر پاکستان، خود قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جب استعفیٰ کیا تو کہا ہے کہ اسلام کا ایک نیا نظام آپ کو اب تیار کرنا ہے. اس مغربی نظام معیشت نے انسان کو خیر نہیں دیا، بھلائی نہیں دی ہے. یہ الفاظ موجود ہیں، انوگرل جو سیشن ہوا ہے، اجلاس تھا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا. اس بینکوں کے نظام کے بارے میں جو تلخ ترین حقیقت جہاں تک اقبال کی نگاہ پہنچی تھی، گاہ میری نگاہ تیز تیر گئی دل وجود، اس کے الفاظ میں آپ کو سنا رہا ہوں. این بنوک این فکر چالاک یہود، یہ بینک کیا ہے، یہ بینک کاری یہودیوں کے چالاک اور عیار ذہن کی پیداوار ہے، انہوں نے پیدا کی. پہلا بینک آف انگلینڈ یہودیوں نے جو ہے انگلینڈ میں قائم کیا. اس سے پہلے یورپ میں بھی سود ممانعت تھی، سود کی، جب تک پوپ کا اقتدار تھا سود وہاں جائز نہیں تھا، دونوں کمرشل بھی اور یوزری بھی، دونوں پر. لیکن انہوں نے عیسائیت کے ٹکڑے کیے، اس میں جو ایک پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا کیا، اس پروٹیسٹنٹ مذہب کا مرکز بن گیا انگلستان، اس نے بغاوت کی پوپ سے، اور پہلا چرچ آف انگلینڈ قائم ہوا پوپ کے خلاف، اور پہلا بینک آف انگلینڈ قائم ہوا یہودیوں کے ذریعے سے، اور پھر اس کے ذریعے سے یہودیوں نے پورے یورپ کو اپنے تسلط میں لیا ہے. جو 1905 سے 1908 تک جب گئے تھے اقبال یورپ تو دیکھ کر اپنی آنکھوں سے آئے کہ فرنگ کی رگے جہاں پن جائے یہود میں، ای بنوک ای فکر چالا کے یہود، نور حق سینہ آدم ربوت، انسان کے سینے میں اللہ نے جو نور رکھا ہوا ہے، روح روح نور ہے، اس کو نکال باہر کیا، ختم ہو گیا. اب وہاں پر تا تہو بالا نہ گردا دی نظام، جب تک یہ نظام جو بینکنگ کا ہے تہو بالا نہیں ہوتا، بلیا میٹ نہیں ہوتا. دانش و تہذیب و دین سودائے خام، کہاں کی دانش اور کہاں کا دین اور کہاں کی تہذیب. اقبال کہہ رہا ہے، اس کو آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اقبال کی پہلی تصنیف اقتصادیات پر تھی، وہ فلسفی، وہ حکیم، وہ دانا انسان، لیکن اس معاشی مسئلے کو بھی خوب جانتا تھا. اگلی طرف آئیے، زراعت پر زمینداری، لینڈ لارڈ، ایبسنٹی لینڈ لارڈ کا قبضہ ہے. یہ کون سے دور کی چیز ہے؟ یہ اس دور کی ہے جس کو اقبال نے کہا کہ یہ دور ملوکیت کی جو چھاپ اسلام پر پڑ گئی ہے، یہ جاگیرداری ایبسنٹی لینڈ لارڈ اس دور کی پیداوار ہے. آپ کو معلوم ہے کہ بنو امیہ نے ابتدا ہی میں جو جاگیریں دی تھی، اسلام کا جو مجدد اول تھا عمر بن عبدالعزیز رحمتہ اللہ علیہ، جب وہ آئے ہیں انہوں نے سارے وسائط منگوائے ہیں، ساری دستاویزات منگوائی ہیں اور کینچی کے ساتھ قطر کے پھینک دیا، سب زمینداریاں اور سب جاگیریں ختم. یہ پہلا کارنامہ تھا تجدید کا جو کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کیا. اس کے علاوہ تو ابھی وہاں کوئی اور خرابیاں آئی نہیں تھیں، نہ غلط عقائد کا معاملہ آیا تھا، نہ کوئی اور فلسفے غلط آئے تھے، یہی ایک چیز تھی. اور اس کے بعد ہمارے ائمہ اربعہ میں سے دو چوٹی کے جو دو ہیں، جو اصحاب روایت ہیں، ان میں امام مالک گل سرسبد، اور جو اصحاب درایت ہیں جو قیاس پر اپنا جو معاملہ جو ہے اس کو بھی قائم کرتے ہیں، ان کے سربراہ امام ابو حنیفہ، دونوں کے نزدیک مزارعت حرام مطلق ہے، حرام مطلق. جس کی زمین ہے وہ کاشت کرے. اس موضوع پر ایک کتاب بھی میں نے شائع کی تھی، اسلام اور نظام زمینداری، مولانا محمد تحسین صاحب کی، جس میں یہ حدیث کم سے کم 10 حصوں 10 طرق سے آتی ہے. جس کے پاس زمین ہے یا خود کاشت کرے یا اپنے بھائی کو دے دے، لیکن اس میں سے ایک دانہ بھی پیداوار کا دینے کا وہ روادار نہیں ہوگا. وہ زراعت، وہ ظالمانہ نظام، کہاں ہے وہ سوشل جسٹس؟ کہاں ہے وہ سنہری دور خلافت راستہ کا؟ کہاں ہے وہ کفالت عامہ کہ بچہ پیدا ہو اور اس کا وظیفہ مقرر ہو جائے؟ کہاں ہے؟ جاگیرداری، زمینداری، کسان ہاری، ان کی خون اور محنت کے پسینے کی کمائی پر عیش کرتا ہے جاگیردار اور زمیندار، اس کے بچے انگلستان اور امریکہ میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور جس کے خون اور پسینے کی کمائی پر وہ عیش کر رہا ہے، اس کو نہ دوا ملتی ہے، نہ تعلیم ملتی ہے، نہ اس کے بچے کے لیے کہیں اسکول میں داخلہ ملتا ہے. یہ سارا نظام جو ہے، اور اب جو تہذیبی یلغار آئی ہے وہ آ چکی تھی، مغرب کی طرف سے آئی تھی، جو کلچرل ریولیوشن انگریز لایا تھا اپنے نظام تعلیم کے ذریعے سے، یقیناً اس سے جو ہے ہمارے ہاں وہ تہذیبی اقدار مغرب کی آ گئی تھی، لیکن ابھی ذرا ایلیٹ طبقے تک تھی، اونچا طبقہ، زیادہ سول اور ملٹری بیوروکریسی وغیرہ کے اندر وہ تہذیب، وہ تمدن، وہ اٹھنا بیٹھنا، وہ نشست و برخاست، وہ وضع قطع، وہ زیادہ ان میں تھی. اب جو ہے وہ وسیع پیمانے پر آ رہی ہے، بلکہ اب تو ہمارے اوپر دو طرفہ یلغار ہو رہی ہے. مغرب کی یلغار تہذیب کے اعتبار سے، جو کہ اب ختم کرنے پر، کلیش آف سویلائزیشنز، ہنٹنگٹن نے جو کتاب لکھی، اب وہ مسلمانوں کی تہذیب کو برباد کرنے پر اوپنلی، کھل کر ان کی بات جو ہو رہی ہے اس میں اب کوئی ڈھکے چھپے کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اب وہ سول سپریم پاور آن ارتھ ہیں، انہیں کوئی خدشہ نہیں، کسی کا ڈر نہیں. لہذا اور دوسری طرف سے جو ہمارے پاس سیلاب آ رہا ہے وہ ہندوستان سے آ رہا ہے. اب جو نارملائزیشن سے زیادہ معاملہ ہو رہا ہے، اب جو ہمارا اور ان کا جو ہے آنا جانا اور دوستی کی پینگیں اور محبتیں، اب اس کا کیا ہو رہا ہے؟ ہماری تہذیب کا، سونیا گاندھی نے بہت پہلے یہ الفاظ کہے تھے کہ وی ہیو آلریڈی کنکرڈ پاکستان کلچرلی، گو اینڈ سی دی ویڈیو شاپس آف کراچی، دے آر فل آف دی ویڈیوز آف انڈین فلمس. پچھلے دنوں شاید آپ نے اخبار میں بہت سے لوگوں نے پڑھا ہو، ایک کالم نگار نے کالم لکھا تھا، جب ایک صاحب ہمارے ایک ساتھی کی دوست کی والدہ کا انتقال ہو گیا، میں تعزیت کے لیے گیا، وہ بہت رو رہا تھا دلاسا دیا، بھائی ٹھیک ہے بس صبر کرو. اس نے کہا میں صرف اپنی والدہ کے انتقال پر نہیں رو رہا، میں تو رو رہا ہوں اس بات پر کہ میری 8 سال کی بچی نے مجھ سے یہ کہا، ابا جان ہم اپنی دادی اما کی ارتھی کو آگ کب دکھائیں گے. یہ ہے آپ کی نسل، جو ہندوستانی فلمیں دیکھ کر جو بھی ان کی تہذیب ہے، ان کا تمدن ہے، ان کا وہ آپ کی نئی نسل جو ہے وہ سیکھ رہی ہے. بہرحال اس انحراف کا، عظیم انحراف اللہ نے وعدہ کیا تھا، فَيَنْزُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر ہم دیکھیں گے تم کرتے کیا ہو. کہا تو تم نے ہے ہم تیرے دین کا بول بالا کریں گے، تمہارے لیڈر نے کہا اور قوالی گائی ہے اسلام کی اور گرا گلاتے ہیں اسلام کے 10 برس تک، اور اس کے بعد جو ہے پاکستان بننے کے بعد بھی 40 کوٹیشن ہیں قائد اعظم کی. میں نے ایک آپ کو سنا دی کہ جس میں وہ 11 اگست والے جملے کے پر بھی یہ کہا گیا کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی شریعت کی بنیاد پر دستور نہیں ہوگا وہ شریر ہیں، شرارت کرنے والے. اب اس انحراف کا نتیجہ کیا نکلا ہے، ایک لفظ میں اس کے لیے استعمال کر رہا ہوں، نفاق. اور یہ بھی قرآن مجید کی 3 آیات کے حوالے سے، سورہ توبہ کی آیات ہے 75, 76, 77، جا کے پڑھیے گا، میں اس وقت جو سنا رہا ہوں غور سے سنیے. مدینے میں جو منافق تھے ان کی ایک خاص قسم کا ذکر ہو رہا ہے، وہ منہم من عاہد اللہ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، لئن آتانا من فضلہ، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا، غنی کر دے گا، لنصدقن ولنکونن من الصالحین، خوب صدقہ خیرات کریں گے، نیکی کے کاموں میں صرف کریں گے، نیک بن جائیں گے. اگلی آیت، فلما آتاہم من فضلہ، جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا، بخلوا بہ، اب بخل سے کام لیا، وتولوا، پیٹ موڑ لی، وہم موردون، اعراض کیا. یہ وعدہ خلافی کی اب سزا کیا ہے اگلی آیت میں، فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اللہ نے سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا. یہ سزا ہے آج جو امت مسلمہ پاکستان کو اللہ تعالی کی طرف سے دی جا چکی ہے. نفاق وہ شے جس کے بارے میں کہا گیا ہے، اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ، منافق تو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں. اب یہ 3 قسم کے نفاقوں کا میں تذکرہ کروں گا. پہلا نفاق، نفاق باہمی، ہم ایک قوم ہوتے تھے، اب قومیتوں میں تحلیل ہو چکے ہیں، وہ ایک قوم کہاں ہے، ڈھونڈ اب ان کو چراغ رخ زیبا لے کر، اب تو عصبیتیں ہیں، صوبائی عصبیتیں ہیں، ایتھنک ہیں، علاقائی ہیں، لسانی ہیں، پھر مذہبی اختلافات ہیں اور ان کی تلخی ہے، کہاں ہے وہ قوم. نفاق باہمی، سب سے پہلا نفاق باہمی 1971 میں 2 لخت ہوا پاکستان، تاریخ کی عظیم ترین حزیمتوں میں سے ایک وہ تھی. اندرا گاندھی نے کہا وی ہیو ایونج اوور 1000 ایئرز ڈیفیٹ، ہم نے اپنی 1000 سالہ شکست کا بدلہ چکا دیا، اور ہم نے 2 قومی نظریے کو بے آف بنگال کے اندر غرق کر دیا. 93,000 مسلمان ہندوؤں کا قیدی، پرزنرز آف وار، 93,000، ہمارا کتنا اسلحہ ان کے ہاتھ لگا تھا، ہمارے جو پھر بورال تھا وہ پاتال کو آ چکا تھا، وہ تو میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، وقت زیادہ ہو گیا ہے، وہ تو پاکستان اسی وقت ختم ہو سکتا تھا، اس لیے کہ مغرب پاکستان پر بھی سارے ہمارے ڈیفنسز ٹوٹ چکے تھے، سیالکوٹ سیکٹر ٹوٹ چکا تھا، راجستھان سیکٹر ٹوٹ چکا تھا، صرف ایک تکہ خان ٹاسک فورس لے کر بیٹھا ہوا تھا اور وہ تھا سلیمان کی ہیڈ ورکس میں، بس ایئر فورس ہماری پیرالائز ہو چکی تھی. وہ تو اللہ نے ابھی ہمیں مہلت دینی تھی، چھوٹا عذاب دکھایا تھا، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے تاکہ شاید کہ جاگ جائیں، ہوش میں آ جائیں، لوٹ آئیں، لعلہم یرجعون۔ سورہ سجدہ کی آیت بہت اہم ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ۔ یہ عذاب بہت بڑا تھا لیکن اس اعتبار سے ادنا تھا کہ بہرحال مشرقی پاکستان نہیں صحیح، ایک آزاد مسلمان ملک تو اب بھی موجود ہے، بنگلہ دیش کے نام سے صحیح، اس کی ماہیت بدل گئی، ٹھیک ہے، لیکن مسلمان حکومت تو ہے وہاں پر، مسلمانوں کا ملک تو ہے۔ اور یہ کہ ویسٹ پاکستان کو انٹیکٹ رکھا ہے، اندرا گاندھی آخری وقت تک، بڑھتے وقت تک کہتی رہی کہ یہ جو پرو پاکستان ٹلٹ تھا نکسن ایڈمنسٹریشن کا، اس کی وجہ سے یہ پاکستان بچ گیا، ورنہ اسی وقت ختم تھا۔ نکسن کا فون گیا ہے ہاٹ لائن پر، کوسیجن کا آیا ہے اندرا گاندھی کو، اور اس نے یونی لیٹرل سیز فائر کیا ہے۔ بہرحال پاکستان ٹوٹا، اب پاکستان کی بلکنائزیشن کی خبریں ہیں۔ 1992 میں ایک کتاب شائع ہوئی انگلینڈ میں، اور وہ ٹوین ایرا آف پاکستان، وینٹیج پریس انکارپوریٹڈ، مینہٹن نیو یارک سے چھپی، لکھنے والا ایک مسلمان ابو المعالی سید، جو پیدا ہوا بہار میں، پاکستان بننے کے بعد چلا گیا والدین کے ساتھ مشرقی پاکستان، وہاں سے آیا مغربی پاکستان، ایم اے کراچی سے کیا، پھر آگے جا کے مغربی یونیورسٹیوں سے کئی پی ایچ ڈیز کی۔ اس نے کتاب لکھی، اور لکھا 1906 دسمبر میں پاکستان 6-7 ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا ہوگا، نقشہ دے دیا 2006۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ 2006 تو گزر چکا، لیکن یہ کہ بہرحال دنیا کا سوچ رہی ہے، سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، دنیا کیا کہ سوچ رہی ہے۔ رین کارپوریشن کی جو ہے وہ پیشن گوئی، وہ عزیز و واقف آپ کو سنا چکے ہیں، 2020 میں پاکستان کے نام سے دنیا کے نقشے پر کوئی ملک نہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ اب ظاہر بات ہے کہ خاص طور پر بلوچستان تو بالکل سیسیشن کے اور علیحدگی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ کل کا دھماکہ نوٹ کیجئے، جو ہوا ہے عدالت کے اندر، جج سمیت 16 آدمی ہلاک ہو گئے آن دی اسپاٹ، 50-60 زخمی ہو گئے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ بہرحال یہ جان لیجئے کہ اب صورتحال جو ہے وہ نفاق باہمی جو ہے، اور یہ عصبیت سندھو دیش بھی بن جاتا 1983 کے اندر، ایم آر ڈی کی تحریک کے دوران جب ضیاء الحق صاحب کی حکومت تھی۔ وہ تو یہ کہ اس وقت اندرا گاندھی چوک گئی، اس نے مدد نہیں کی، ورنہ یہ ہے کہ سندھ میں اگر ریلوے لائن اور مین روڈ کاٹ دیتے، وہ تو ان کے پاس ایکسپلوزیو تھے نہیں، وہ صرف آگ لگا رہے تھے، سلیپرز کو آگ لگا رہے تھے بس، ورنہ پاکستان ختم ہو جاتا۔ بہرحال ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مہلت ہے اس کی قدر کی جانی چاہیے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ اور یہ نہ سمجھیے کہ پنجاب میں صوبائی عصبیت نہیں ہے، پنجاب میں شدید ترین صوبائی عصبیت موجود ہے۔ کیا وجہ ہے کہ پنجاب کی تقسیم نہیں ہو سکتی؟ ہر سوچنے سمجھنے والے شخص نے پاکستان میں یہ کہا کہ یہ جو ہمارا معاملہ ہے کہ 4 فیڈریٹنگ یونٹس میں ایک اتنا بڑا ہے کہ بقیہ تینوں کی جو آبادی ہے اس سے بھی زیادہ ہے، یہ چھوٹے جو ہیں اس میں تقسیم کا جو ہے صوبے تقسیم کیے جائیں، پنجاب کو تقسیم کیا جائے تاکہ ایک ہموار قسم کا اور جو ہے وہ فیڈرل نظام بن سکے، سننے کو کوئی تیار نہیں۔ حالانکہ دیکھیے مشرقی پنجاب چھوٹا تھا مغربی پنجاب سے، جو میں چھوڑ کر آیا تھا پنجاب، مشرقی پنجاب اس میں 14 ضلع آئے تھے اور مغربی پنجاب میں 17 ضلع آئے تھے، وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ پنجاب اس کی اپنی زبانیں ہیں، اپنا کلچر ہے، سارے مسائل انہوں نے حل کیے، لیکن یہ ہے کہ ہم جو ہے اس کا نام سننے کو تیار نہیں، اس لیے کہ وہ عصبیت ہے۔ تو عصبیت ہے، سندھی عصبیت ہے، بلوچی عصبیت ہے، پختون عصبیت ہے، سرائیکی عصبیت ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ سرائیکی جو ہے اتنا قدیم مطالبہ ان کا ہے کہ علیحدہ صوبہ کر دیا جائے، پنجاب تیار نہیں ہوتا۔ تو یہ تو پہلا نفاق باہمی ہے۔ دوسرا نفاق اخلاق کا دیوالہ نکل گیا۔ حدیث نبوی میں ہے منافق کی نشانیاں 3 ہیں، جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، امین بنایا جائے خیانت کرے۔ دوسری حدیث میں چوتھی بھی ہے کہ اگر جھگڑا ہو جائے تو آپے سے باہر ہو جائے فوراً۔ یہ 4 جو ہیں، یہ 4 گز لے لیجئے، اپنے معاشرے کا جائزہ لے لیجئے۔ جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی جھوٹا ہے، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی وعدہ خلاف ہے، اور جو غبن ہمارے ہاں ہوئے، جو بلینز میں ہوئے، جو اس ملک کو لوٹا گیا ہے ڈاکو بن کر، ہمارے اعلی افسروں نے ڈاکو بن کر اس ملک کو لوٹا ہے. یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ نفاق باہم. اور حال کیا ہو گیا ہے؟ دو آدمی ذرا سا جھگڑے فوراً چاقو نکل آئے اور معلوم ہوتا ہے انسان کی جان مکھی کی جان سے زیادہ نہیں ہے. یہ وہی وجہ خاصما فجر. جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ خلافی کرے، اور جب امین بنایا جائے خیانت کرے. اذا تمنا خانہ اذا وعدہ اخلفا اذا قال اذا حدث کذبا واذا خاصما فجر. وہ اخلاق کا جو ہے دیوالہ نکل چکا ہے. نمبر تین، اہم ترین بات عرض کر رہا ہوں، نفاق، سب سے بڑا نفاق. کسی ملک میں اہم ترین دستاویز ہوتی ہے اس کا دستور. میں سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں، معذرت خواہ ہوں. پاکستان کا دستور منافقت کا پلندہ ہے. منافق کہتے کسے ہیں؟ ظاہر میں مسلمان، باطن میں کافر. بالکل وہی معاملہ یہ ہے پاکستان کے دستور کا. میں نے عرض کیا قرارداد مقاصد بھی کافی تھی اسلام کے لیے اگر اس میں جملہ ہوتا، ورنہ جسٹس نسیم احسن شاہ نے ٹھکرا کر، ٹھوکر مار کر پھینک دیا اس کو، قرارداد مقاصد کو. یہ بھی ایک دفعہ ہے آرٹیکل، دوسرے آرٹیکلز کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا. بات ختم. دفعہ 227، بڑے خوبصورت الفاظ. نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپنڈنٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ. لیکن اسے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے ساتھ نتھی کر دیا. کاؤنسل رپورٹیں دیتی رہے گی، دیتی رہے گی، دیتی رہے گی. آگے کچھ ذکر نہیں ہے ان رپورٹوں کا کیا بنے گا. ورنہ یہ ہوتا کہ اتنے مہینے کے اندر اندر وہ رپورٹ جو ہے پارلیمنٹ میں پیش ہوگی، اس پر کوئی ایکشن لیا جائے گا. نتیجہ کیا نکلا ہے؟ کروڑوں روپیہ صرف ہوا ہے کاؤنسل کے اوپر. ان کی رپورٹیں، محنتیں کی ہیں، بہت محنت کی ہے، اچھی سے اچھی رپورٹیں، لیکن وہ رپورٹیں جا کر ڈمپ ہو گئی ہیں. کوئی وزارت مالیات کی الماریوں میں ہے، کوئی وزارت داخلہ کی جو ہے وہاں پر جا کر اس کا کسی ایک پر کوئی کارروائی آج تک نہیں ہوئی. نمبر تین، ضیاء الحق صاحب نے بڑا کارنامہ کیا، تیر مارا، فیڈرل شریعت کورٹ بنا دیا. اور اصولی اعتبار سے یہ بہترین طریقہ ہے اسلام کے نفاذ کا. ایک عدالت ہو، اسے یہ اختیار ہو کہ اگر کوئی شے خلاف اسلام ہے وہ فتویٰ دے دے کہ یہ خلاف اسلام ہے. وہ اگر مرکزی حکومت کے دائرے کی چیز ہے تو اس کو نوٹس چلا جائے، اتنے مہینے کے اندر اندر اس کو ختم کر دو، ورنہ یہ کہ یہ کلادم ہو جائے گی اور ایک ویکوم کریٹ ہو جائے گا. صوبائی حکومت کا معاملہ تو صوبائی حکومت کو نوٹس جائے گا. بہترین ہے، میں سمجھتا ہوں اصولی اعتبار سے یہی طریقہ کار. لیکن اس کو دو ہتھکڑیاں ڈال دی، دو بیڑیاں ڈال دی. دستور پاکستان تمہارے دائرے سے خارج. گویا کہ دستور کے معاملے میں اسلام کی کوئی رہنمائی قبول کرنے کو تیار نہیں. پاکستان، دستور پاکستان تمہارے دائرہ کار سے خارج. جوڈیشل پروسیجرل لاز، ضابطہ دیوانی، ضابطہ فوجداری تمہارے دائرہ کار سے خارج. 10 سال تک مالی معاملات تمہارے دائرے سے خارج. اور تو اور فیملی لاز، جو ایک منکر حدیث غلام احمد پرویز نے بنوائے تھے، ایک ڈکٹیٹر، فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان سے، اور جو آج تک چلے آ رہے ہیں. اور ضیاء الحق صاحب بھی 11 برس تک اسلام 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 کرتے ہوئے چلے گئے، لیکن وہ قوانین جو کہ تو موجود رہے، ان کو بھی یہ تمہارے دائرے میں نہیں ہے. چنانچہ یہی بات میں نے ان سے کہی تھی. میں نے دھوکہ کھایا تھا ان سے 2 مہینے کے لیے. میں نے سمجھا تھا کہ یہ واقعی کچھ اسلام کا کام کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے مجھے وزارت پیش کی تھی، میں نے اس سے کہا تھا میں اس کا قابل نہیں ہوں، اہل نہیں ہوں. دوسرے، آپ نے وہ کام کرنے ہمیں دینا نہیں ہے، آپ کی تو فوجی حکومت ہے اور ہم الزام ہم پر آئے گا کہ یہ نکمے ہیں. جیسے پہلی منسٹری جو بنی تھی جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام کے وزراء بنے تھے، اور وہ ان کو داغدار کر کے وہاں سے نکال باہر کیا گیا تاکہ نکمے لوگ ہیں، کچھ کر نہیں سکے. لیکن جب شورا کی دعوت دی وہ میں نے قبول کر لی. لیکن اس میں میں نے دیکھ لیا بعد میں 2 سیشنز کے اندر ہی کہ کچھ کام کرنے کا کچھ اس کا فائدہ نہیں ہے. یہ ونڈو ڈریسنگ ہے امریکن پبلک اوپینین کو یہ دکھانے کے لیے کہ میری صرف خالص فوجی حکومت نہیں ہے بلکہ سویلینز بھی میرے ساتھ. میں نے پھر ان سے انٹرویو مانگا، اور 5 جولائی 1982 کو گورنر ہاؤس میں میری ملاقات ہوئی لاہور میں. میں نے کہا جنرل صاحب، آپ ماتھے پر کلنک کا ٹیکا لیے پھر رہے ہیں. اچھا، میں نے تو یہ محاورہ بولا تھا، لیکن میں نے دیکھا ان کے ماتھے کے اوپر محراب تھی، تو میں نے کہا کہ یہ تو بہت زیادہ جو ہے، میں نے بات ایسی کہہ دی ہے کہ جو نامناسب ہے. اور غصہ میں آ جائے گا، لیکن نہیں، وہ بڑے متحمل مزاج آدمی تھے. کیوں، کیسے کہہ رہے آپ؟ میں نے کہا آپ نے فیڈرل سٹیٹ کورٹ بنائی، اپنے ہینڈ پکڈ علماء کو وہاں جج بنایا، وہ آپ کے ہینڈ پکڈ علماء ہیں، آپ کو ان کے اوپر اعتماد ہے کہ نہیں، ان کے علم پر، ان کے فہم پر، ان کی دیانت پر، ان کے اخلاص پر؟ کہاں ہے؟ میں نے کہا پھر ان کے ہاتھ باندھ دیے آپ نے کہ فیملی لاس پر بات نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، مالیاتی معاملات، فسکل معاملات میں آپ نے وقت مقرر کیا، کوئی دلیل تو ہے نا کہ ایک دم تو تبدیلی نہیں ہو سکتی مالیاتی نظام کے اندر. لیکن یہاں کیا ہے، انگریز نے ہمارے فیملی لاس کو نہیں چھیڑا، ہمارے اپنے علماء کے فتووں کے تحت چلتے رہے، شادی بیاہ وراثت کے قوانین سارے کے سارے. اسی طریقے سے ہندوستان میں مسلمانوں نے آج تک، حالانکہ بی جے پی وہاں پر جو بڑا اہم حصہ رہی ہے حکومت کا، اس کے تو دستور، اس کے منشور میں یہ تھا کامن سول کوڈ سی سی سی، ایک ہی قانون ہونا چاہیے، آلیات جو آئل قانون، لیکن نہیں، آج تک مسلمانوں نے نہیں ہونے دیا اور آپ نے یہ کر دیا. میں نے کہا میں یہ نہیں کہتا کہ جو میں کہتا ہوں وہ آپ کریں، آپ ہاتھ کھولتے ہیں، آپ کی عدالت ہے، آپ نے ان کو بٹھایا ہے، اور اگر غلام احمد پرویز اس وقت تک زندہ تھے وہ بھی جائیں ثابت کر دیں کہ ان میں کوئی چیز کتاب و سنت کے منافی نہیں ہے، میں خوش، میرا رب خوش. کہنے لگے پھر ان خواتین کو کون مطمئن کرے گا؟ میں نے کہا اگر آپ کی سوچ کا یہی معیار ہے تو میرا یہ استعفیٰ حاضر. تو ایک تو یہ کہ وہ کورٹ کے اوپر یہ تحدیدات لگا دی گئی جس سے کوئی حاصل نہیں، اور کچھ انہوں نے کیا تھا، ایک بڑا بارکے کا فیصلہ جب بینک کے انٹرسٹ کو سود قرار دیا، ربا قرار دیا، نوٹس دیے، لیکن اسے پھر حکومت نے جس طرح مینوور کیا ہے، ایک اپیل دائر کروا دی گئی، پھر مہلت لے لی گئی، پھر جسٹس تقی عثمانی صاحب کو وہاں سے نکال باہر کیا گیا، جو لوہے کا چنا تھا اس کو جو ہے نکال باہر کیا گیا، دو نئے ججز لے آئے گئے، اور کہا جاتا ہے ان سے پہلے ہی یہ بات طے ہو گئی تھی کہ انہوں نے جو ہے اس کو معاملہ یہی دینا ہے کہ بینک انٹرسٹ جو ہے وہ ابھی ثابت نہیں ہو سکا ہے کہ ربا ہے، لہذا دوبارہ اثر نو شریعت کورٹ اس پر غور کرے. بہرحال اس اعتبار سے، اب جو بات میں کہہ رہا ہوں بہت کڑوی ہے، اس اعتبار سے پاکستان اپنا جواز کھو رہا ہے. مجھے، میرے علم میں نہیں تھی یہ جو بارٹ لا فاروق حسن کی بات سامنے آئی، کتنی بڑی بات ہے. بھارت کی یہ پوچھے کس لیے بنایا تم نے پاکستان، وہاں کیا ہے جو یہاں نہیں، بلکہ وہ بہتر رہے، جاگیرداریاں تو ختم کر دی، اسی لیے وہاں عوامی سیاست ہے، ہمارے ہاں تو جاگیردار بیٹھا ہے، اور ہمارے ہاں جو بھی کوئی بھی الیکشن ہو جائے، کتنا ہی ٹرانسپیرنٹ ہو، 60-70% تو وہی جاگیردار بیٹھے ہوں گے، کوئی چچا نہیں تو بھتیجا ہو جائے گا، باپ نہیں تو بیٹا ہے، اللہ اللہ خیر سلام. ہماری سیاست کیا ہے؟ میوزیکل چیئرز گیم ہے ان جاگیرداروں کا، ایک کھیل ہے، ایک مشغلہ ہے، وقت ان کے پاس فارغ ہے، وہ ہاری اور کسان محنت کر رہا ہے، انہیں تو دولت آئی جائے گی، لہذا وہ جتنا چاہیں بیٹھ کر والی بال کا جو گیم ہے وہ کھیلیں پارلیمنٹ کے اندر، یہ پوائنٹ آف پرسنل ایکسپلینیشن ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے. بہرحال اس اعتبار سے فرینچ زبان کا ایک لفظ ہے ریزون دی ایکو، انگریزی میں اسے پڑھتے ہیں ریزون دی ایکو، کسی چیز کا جواز. کیوں ہے پاکستان اپنا جواز کھو رہا ہے؟ اس لیے کہ یہاں اس نظام کی طرف کوئی پیش قدمی نہیں ہے، کوئی پیش قدمی نہیں ہے، جس کے لیے یہ سارا معاملہ چلا، جس کے لیے قائد اعظم نے 10 سال 1937 سے 1947 تک اسلام کی قوالی گائی، راگ الاپا، جس کی وجہ سے 1947 میں مسلمانوں نے ہند کی جو نمائندہ، واحد نمائندہ جماعت ہونے کا مقام جو ہے مسلم لیگ کو حاصل ہوا، وہ کہاں ہے؟ اور اب دوسری جانب ایک اور بات ہو گئی، ایک طرف ہمارا جو مثبت اساس تھی اسلام اور دور خلافت راشدہ کو لانے کا دوبارہ اہتمام، ایک طرف وہ نہیں ہوئی، دوسری طرف اب امریکہ کے دباؤ کے تحت نارملائزیشن. آپ کو معلوم ہے کہ ہمیشہ سے ہندوستان کا، بھارت کا موقف یہ تھا کہ پہلے نارملائزیشن کرو پھر کشمیر کی بات ہوگی، ہم نے کہا نہیں، پہلے کشمیر پھر کوئی اور بات. خود ہمارے موجودہ صدر جو ہیں یہ آگرے سے آ گئے تھے، اور بڑے ہی، مطلب یہ کہ گردن اکڑا کر آ گئے تھے کہ نہیں پہلے کشمیر کی بات ہوگی پھر ہوگی کوئی اور بات. لیکن اب کیا ہو رہا ہے اور اس نارملائزیشن کا مطلب کیا ہے؟ آمد و رفت ہے, جفیاں ڈالی جا رہی ہیں, بسنت منائی جا رہی ہے اور صورتحال کیا ہو چکی ہے. مشرقی پنجاب کا وزیر اعلیٰ دو دفعہ آ کر لاہور میں کہہ گیا یہ لکیر مصنوعی ہے اسے مٹاؤ ختم کرو. مشرقی پنجاب اور مغربی پنجاب کو تو ایک ہی ہو جانا چاہیے. کسی اور ملک میں ایسی بات کبھی ہوتی ہے؟ ایل کے اڈوانی آیا, ہاں قائد اعظم کے مزار پر تو جا کر اس نے پھول چڑھا دیے, ساتھ یہ بھی کہہ گیا کہ اب تو بس کانفیڈریشن ہو جانی چاہیے. اب یہ محبت کے ترانے اور یہ جو ہمارے طائفے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر آ رہے ہیں اور یہ جو خلا ملا ہو رہا ہے, اس سے یہ ہے کہ وہ جو منفی احساس تھی وہ بھی ختم ہو رہی ہے. اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ اب ہندوستان میں سیکولرزم از دی رول, اس میں کوئی شک نہیں. وہاں سیکولرزم ہے, پوری دنیا مانتی ہے, وہاں جمہوریت بھی ہے, پوری دنیا مانتی ہے. لہذا وہاں معاملہ اب جو ہے وہ مذہبی دشمنی کا اور مذہبی جو عناد کا اتنا نہیں ہے, موجود ہے. اور ہر ہندو کے دل میں ایک زخم ہے پاکستان کا, یہ نوٹ کر لیجئے گا. کتنی ہی محبت کرے, کتنا ہی روادار ہو, کتنی ہی میٹھی میٹھی باتیں کرے, لیکن اس کے دل کا ناسور یہی ہے پاکستان, بھارت ماتا کے ٹکڑے, مقدس سرزمین بھارت. لہذا کوئی بھی انہیں موقع ملا, جیسے سن 1971 میں سبرامینیم نے جو رپورٹ لکھی تھی, جو گورنمنٹ کو کہا تھا کہ یہ جو مشرقی پاکستان کا معاملہ اس وقت ہے, دس از دی چانس آف دی سینچری, یوز اٹ. اسی طریقے سے کوئی بھی موقع آیا بھارت میں یوز اٹ, تو پیچھے اس کے اندر کوئی بھی اس کی رکاوٹ نہیں ہوگی. بہرحال یہ نارملائزیشن اگر اس کے بعد ہوتی کہ ہم اپنی نظریاتی اساس کو مضبوط کر چکے ہوتے تو خوش آئین تھی. محبت کو کون برا کہے گا, خیر سگالی کو کون برا کہے گا, اچھے تعلقات کو کون برا کہے گا, آمد و رفت جو ہے ہونی چاہیے, یہ سب کچھ ہے. لیکن اگر ہماری مضبوط نظریاتی اساس مضبوط ہوتی تو بلکہ یہ لو آفینسو یا پیس آفینسو ہماری طرف سے جاتا, پھر ہم داعی ہوتے. جہاں بھی اسلام کا نظام قائم ہوگا دنیا میں, وہ داعی بن کر کھڑا ہو جائے گا پوری دنیا کے لیے کہ یہ نظام اختیار کرو. یہ ہمارے باپ کی جاگیر نہیں ہے, یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نظام ہے, یہ پوری نوع انسانی کے لیے رحمت ہے. لہذا ہم تو پھر داعی کی حیثیت سے, ہماری طرف سے دوستی کا پیغام ہوتا تو داعی کی حیثیت سے ہوتا. اس وقت جو کچھ ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ پاکستان کی نگیشن ہو رہی ہے. نتیجہ جو ہے وہ میں عرض کر چکا ہوں کہ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا, ٹوین ایریا کے ایران کی کتاب میں بتا چکا ہوں آپ کو, رینڈ کارپوریشن کی بات بتا چکا ہوں, اور لاسٹ کروسیج یہ جو اس وقت ہو رہی ہے اور جو افغانستان جس کا اس وقت میدان ہے, اس کے تھپیڑے اب آپ کے ملک کے اندر آ چکے ہیں. بڑا سخت وقت آنے والا ہے صدر پرویز مشرف صاحب کے لیے. یہ ڈو مور ڈو مور ڈو مور اینڈ اف یو ڈونٹ ڈو وی ول ڈو. چنانچہ امریکہ کے ایوان نمائندگان میں تقریر ایک جنرل کر چکا ہے, ہمیں حملے کرنے چاہیے. یہ معاملہ جو ہے ادھر مشرقی سرحد کے اوپر وہ ہمارا عظمی دشمن بیٹھا ہے, جب موقع ملے گا وہ اس لکیر کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا. یہ ہمارا مغربی سرحد محفوظ رہی, حالانکہ افغانستان کی حکومت جو تھی شروع سے پاکستان کی مخالف تھی. ایک ہی ووٹ تھا پاکستان کے یونائیٹڈ نیشنز کے ممبر ہونے کی تجویز کے اندر جو مخالفانہ آیا تھا وہ افغانستان کا تھا, باقی پوری دنیا نے کہا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے پاکستان کو ممبر بننا چاہیے, افغانستان نے کہا نہیں. لیکن یہ کہ دوران میں اس کے علاوہ افغان نیشنلزم جب پروان چڑھ رہا تھا اور پختونستان کے نعرے لگ رہے تھے اور ہمارے لیڈر کہہ رہے تھے کہ ہم یہ زنجیر جو طورخم پہ لگی ہوئی ہے وہاں سے ہٹا کر اور یہ مارگلہ میں لگا دیں گے یا اٹک پہ لگا دیں گے, یہ ساری چیزیں جو ہیں اب کیا شکل ہے, اب وہاں پر وہ کروسیڈ آ چکا ہے. یہ کروسیڈ اس پر جو ایک کتاب بڑی شاندار ہمارے ایک صحافی نے لکھی ہے, جیسے یہاں سرحد میں حیات اللہ خان تھے ایک صحافی جو قتل کر دیے گئے, ایسے ہی عابد اللہ جان تھے, وہ تنظیم کے رفیق ہیں, بہت بڑے صحافی ہیں، انہیں بھی جان کا خطرہ ہو گیا تھا، انہیں اس طریقے سے ان کا پیچھا کیا جا رہا تھا، وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے، اب کینیڈا گئے، کئی کتابیں وہ لکھ چکے ہیں. اینڈ آف ڈیموکریسی ان کی کتاب ہے، بڑی زبردست. انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ مغربی لبرل سیکولر ڈیموکریسی کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب اسلام کا نظام آئے گا. یہ انہوں نے ثابت کیا. اینڈ آف ڈیموکریسی، اینڈ آف ہسٹری کتاب لکھی تھی فوکو یاما نے، اس کے جواب میں یہ اینڈ آف ہسٹری کتاب انہوں نے لکھی. اور ایک کتاب افغانستان دی جینیسس آف لاسٹ کروسیڈ، آخری کروسیڈ کی جو بات تیار ہو رہی ہے وہ یہاں ہو رہی ہے. اور شاید اس لیے ہو رہی ہے، ہماری بہت سی باتوں سے یہودی ہم سے زیادہ واقف ہیں. حدیث میں اس علاقے کے بارے میں کہا گیا ہے یخرج من خراسان رایات و سود لا یردھا شیء حتی تنسب الیہ. یہ جو آخری زمانے میں جو کتاب، جو حدیث کی کتابوں میں باب الملاحم ہے اور جنگوں کا تذکرہ ہے، الملحمۃ العظمیٰ اور الملحمۃ الکبریٰ، اسی میں پھر ذکر آتا ہے کہ خراسان سے سیاہ جھنڈے لے کر فوجیں چلیں گی، کوئی ان کا رخ موڑ نہیں سکے گا، اور وہ جا کر سیدھی ایلیا میں، جو حضور کے زمانے میں بیت المقدس کا نام تھا، وہاں جا کر وہ جھنڈے نصب ہو جائیں گے. گویا کہ اس حدیث کی روح سے یہ معلوم تھا کہ یہودیوں کا قبضہ ہوگا، اور یہودیوں کا جو ہے قبضہ، اس کو یہاں سے لوگ جائیں گے جو وہاں سے باگزار کرائیں گے، اسی کو بنایا انہوں نے. اور چونکہ ذرا سی ایک جھلک، ابھی اسلامی نظام نہیں تھا، نہ وہاں سیاسی نظام بنا تھا طالبان کے تحت، نہ ابھی معاشی نظام کوئی بنا تھا، چند ایک اسلامی سزائیں نافذ کی تھی، اور 90-95% ایریا جو ہے افغانستان کا کرائم فری ہو گیا. پوری دنیا نے دیکھا اپنی آنکھوں سے. انہوں نے سوچا کہ یہ نپ دی ایول ان دی بڈ، ختم کرو انہیں یہ نظام. اگر اور میں آپ کو نوٹ کرا دوں، ہمارے ہاں کے سیکولر دانشوروں میں بہت نمایاں مقام حاصل ہے علامہ اقبال کے صاحبزادے ڈاکٹر جاوید اقبال کو. وہ طالبان کے زمانے میں کابل گئے، 8-10 دن وہاں رہے، واپس آئے تو اکوڑا خٹک کا جو مدرسہ ہے جامع حقانیہ، وہاں انہوں نے تقریر کی، اور اس میں یہ الفاظ کہے کہ جو کچھ حالات میں وہاں دیکھ کر آیا ہوں، اگر چند اور مسلمان ملکوں میں ہو جائیں تو پوری دنیا اسلام لے آئے گی. یہ جاوید اقبال کے الفاظ ہیں. لہذا اب یہی تو وہ چیز ہے جو انہیں پسند نہیں ہے، شیطان کا ایجنٹ، شیطان کے سب سے بڑے اعلی کار یہودی، اور یہودیوں کے اعلی کار عیسائی. اس وقت جو ہے پورا کا پوری عیسائی دنیا جو ہے وہ ان کے اعلی کار کی حیثیت رکھتی. یہ معاملہ بھی اب پاکستان کے سامنے آ چکا ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ آخری بات، ایک لفظ، توبہ. تاریخ میں دو مرتبہ ایسا ہوا ہے، حضرت یونس علیہ السلام، ان کی قوم پر عذاب کے آثار شروع ہو چکے تھے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی رسول کی قوم پر عذاب کے آثار شروع ہو جائیں اور پھر وہ توبہ کرے تو توبہ قبول ہو جائے، لیکن ہوئی ہے. الا قوم یونس، قوم یونس کے ساتھ معاملہ ہوا. اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت یونس علیہ السلام سے خطا ہو گئی تھی، اللہ کی ایکسپریس پرمیشن کے آئے بغیر وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، قوم سے ناراض ہو گئے. لہذا وہاں عذاب کے آثار آئے، پوری قوم نے توبہ کی، عذاب کے آثار ٹل گئے. اسی طریقے سے یہودیوں کی تاریخ میں، جب وہ انتہائی پستی میں گر چکے تھے، جب نبوکدنضر نے 6 لاکھ یہودی بیت المقدس میں قتل کیے تھے، اور 6 لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا تھا، اور بیت المقدس میں ایک متنفس بھی باقی نہیں رہا تھا، ہیکل سلیمانی کی 2 اینٹیں بھی سلامت نہیں تھیں، پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے توبہ کی منا دی کہ لوگوں توبہ کرو، پلٹو اپنے رب کی طرف، مشرکانہ اوہام سے توبہ کرو، بدعات سے توبہ کرو، اللہ کے فرائض کو ادا کرو، شریعت کو اپنے اوپر نافذ کرو. پھر ان کی زندگی کے اندر انقلاب آیا، اور ایک عظیم ترک حکومت ان کی قائم ہوئی، مکابی پاور کہلاتی ہے وہ تاریخ کے اندر. ہو سکتا ہے ہماری بھی توبہ کو اللہ قبول فرما لے. اس میں اب میں سب سے پہلے میں کہتا ہوں کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے. دعا سب سے پہلے صدر مشرف صاحب کے لیے. بہرحال وہ آپ کو پسند ہو نہ ہو، مجھے پسند ہو نہ ہو، اس وقت اس ملک کی تقدیر ان کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ دل بدل سکتا. دعا کیجئے کہ اللہ ان کے دل کو بدل دے، وہ کھڑے ہو جائیں. اب جب آئے کوئی نہ کوئی مرحلہ آئے گا، ڈو مور ڈو مور، اور ان کے لیے بڑا امتحان ہو جائے گا. اس وقت وہ کھڑے ہو جائیں، ڈٹ جائیں، وٹ سو ایور میک اپ، جو بھی ہو جائے، ہر سے بعد آباد کھڑے ہو جائیں، ڈٹ جائیں. تو یہ ہو سکتا ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں، بابر نے بھی توبہ کی تھی، جب دانا سانگا کا مقابلہ ہوا ہے اور بابر کو خطرہ ہو رہا تھا کہ اب میرا معاملہ جو ہے ختم ہو رہا ہے، تو توبہ کی ہے، شراب کے برتن توڑے ہیں، اللہ کی مدد مانگی ہے، نصرت خداوندی کے لیے کو پکارا ہے، اللہ نے فتح دی. تو بہرحال اس کے لیے ان کے لیے بھی دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ ان کے دل کو بدل دے. میں انہیں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کے مخلص ہیں، دشمن نہیں ہیں، لیکن اصل ایک بات جو ان کے سامنے نہیں ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جڑ اور بنیاد اسلام کے سوا کوئی نہیں، اور اس کی بقا اور اس کا جو استحکام ہے وہ سوائے اسلام کے کسی اور شے سے نہیں ہو سکتا. یہ بات کاش کہ ان کی سمجھ میں آ جائے، آ سکتی ہے، کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے، انسانی شخصیتوں کے اندر بھی انقلاب آ جایا کرتے ہیں. دوسری توبہ دستوری سطح پر. وہ دستوری سطح کے اوپر توبہ کا معاملہ جو ہے وہ ہم نے ایک دستور میں ترمیم، اس دستور میں جو چور دروازے ہیں جن کی وجہ سے یہ منافقت کا پلندہ بنا ہوا ہے، وہ سارے چور دروازے بند کیے جائیں، پلک کیا جائے ان تمام کو، اس کے لیے ہم نے ایک ترمیم کا خاکہ بنایا، اسے شائع کیا، بڑے پیمانے پر شائع کیا. ایم ایم اے کے لوگوں سے بھی ہم ملے. اس سے پہلے یہ ہے کہ جب بہت بڑی فتح حاصل ہو گئی تھی مسلم لیگ کو نواز شریف صاحب کی قیادت میں، تو میں نے ان کے والد صاحب کو ایک خط لکھا تھا. ان پر اس خط کا کچھ اثر ہوا کہ وہ خود اپنے تینوں بیٹوں کو لے کر، نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب اور عباس شریف صاحب، چاروں حضرات آ گئے. انہوں نے وعدہ کیا ہم دستور میں ترمیم کریں گے. پھر اس کے بعد میاں محمد شریف صاحب بیمار ہو گئے، انگلینڈ چلے گئے، وہاں سے شفا یاب ہو کر آئے، تو میں نے پھر انہیں اخبار میں اشتہار دے کر متوجہ کیا کہ اپنے وعدے یاد کیجئے. پھر چاروں آ گئے میرے پاس، پھر وعدہ کیا. اور سود کے بارے میں شہباز شریف صاحب نے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اس کے اندر کتنی مہلت ہو سکتی ہے، 3 سال. میں نے کہا نہیں، 1 سال کے اندر ختم ہو سکتا ہے. میاں شریف صاحب نے کہا نہیں، 6 مہینے کے اندر ختم کرو. لیکن یہ کہ وہ سارے وعدے ہوا ہو گئے. اس کے بعد قدمی ترمیم کا خاکہ آیا بھی تو وہ شے ہی کچھ اور تھی، بالکل ہی ایک انتہائی نامعقول چیز. بہرحال یہ سارا کام ہم کر رہے ہیں. اس کو کہا تھا اس وقت جنرل حمید گل صاحب نے کہ اگر اس پر عمل ہو جائے تو پاکستان میں ایک سافٹ ریولوشن آ جائے گا، اگر دستور میں یہ ترامیم ہو جائے. وہ دستور جس میں جڑ بنیاد خلافت کی موجود ہے، صرف کچھ دفعات نے ان کو غیر مؤثر کر دیا ہے. ان دفعات کا معاملہ اگر درست ہو جائے، توبہ کی جائے، ان کی اصلاح ہو جائے، تو یہ دستور جو ہے خلافت کا بہترین دستور بن جائے. یہ جو آج آپ کو انشاءاللہ تعالی ایک پیکٹ سا ملے گا، اس میں میری ایک کتاب استحکام پاکستان کے 2 ابواب اس کا بھی ہے حصہ، اور ایک وہ جو قائد اعظم سے میری آخری بات رہ گئی، قائد اعظم کے معاملے میں جو ذکر مجھے کرنا چاہیے تھا کہ ان کی وفات سے 2-3 دن پہلے کا جو واقعہ ہے، جو پروفیسر ڈاکٹر ریاض علی شاہ صاحب نے نقل کیا ہے. 11 ستمبر 1988 کو یہ شائع ہوا تھا روزنامہ جنگ میں، اسے ہم نے بہت عام کیا. وہ ایسی عمدہ ملاقات کی تفصیل بھی اتنی عمدہ ہے کہ میں خود یہ کہتا ہوں کہ اس سے پہلے تک قائد اعظم کی عظمت بھی تھی میرے اندر، جذبہ شکر بھی تھا، محبت نہیں تھی. محبت پیدا ہوئی ہے اس کو پڑھ کر، کس قدر اس شخص کے اندر جو ہے ایک جذبہ تھا. چنانچہ اس کے الفاظ جو ہیں، تھوڑا سا حصہ میں اس کے پڑھ کر آپ کو سنا دیتا ہوں. تم جانتے ہو جب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان بن چکا ہے تو میری روح کو کس قدر اطمینان ہوتا ہے. یہ مشکل کام تھا اور میں اکیلا اسے کبھی نہیں کر سکتا تھا. میرا ایمان ہے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیض ہے کہ پاکستان وجود میں آیا. اب یہ پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اسے خلافت راشدہ کا نمونہ بنائیں تاکہ خدا اپنا وعدہ پورا کرے اور مسلمانوں کو زمین کی بادشاہت دے. معلوم ہوا قائد اعظم کے علم میں وہ احادیث بھی تھیں جن میں یہ پیشن گوئی ہے کہ قیامت سے قبل پوری دنیا میں نظام خلافت قائم ہوگا اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہوگی. ٹیبل ول بی ٹرن. ابھی جو ہو رہا ہے وہ ہے، وہ یقیناً جو ہے اور حالات خراب سے خراب تر بھی آئیں گے، ابھی اور بھی اور کچھ روز فضاؤں سے لہو برسے گا، لیکن ان دی لانگ رن دی ٹیبل ول بی ٹرن اور ہوگا. تو اس کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب تیسری بات یہ ہے، اگر یہ سافٹ ریولوشن نہیں آتا، ہماری تمنائیں ہیں، دعائیں ہیں، اور اللہ تعالی ہماری حکومت کو اور جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں انہیں اس کی توفیق دے دے فبہا، ورنہ پھر ایک ہارڈ ریولوشن کی تیاری کرنی ہے. وہ تیاری کیا ہے؟ عوام، میں اور آپ توبہ کریں اللہ کی جناب. سب سے پہلے معاشیت کا ترک، اپنی معاشرت میں، اپنے معاش میں اگر کوئی چیز حرام کی ہے نکالیں، باہر کریں، پاک کریں اپنی معاشرت کو بھی، اپنی معیشت کو بھی. فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی ہے تو اس کی تلافی کریں، اس کو پورا کریں. سب سے پہلے انفرادی یہ توبہ، اور اس کے بعد مل جل کر ایک حزب اللہ بنائیں، اللہ کی جماعت. یہ قرآن کی اصطلاح ہے حزب اللہ، وَأُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وہ حزب اللہ، اور اس کے لیے بنیاد وہاں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے جو تنظیم اسلامی بنائی ہے اس حزب اللہ کی، اس تنظیم اسلامی کے نام سے اس کی بنیاد جو ہے وہ بیعت سمع وطاعت فی المعروف پر قائم کی گئی. ظاہر بات ہے کہ ہر مسلمان، ظاہر بات ہے ہماری جماعت کے ساتھ اتفاق نہ ہو کوئی بات نہیں، لیکن ہر شخص جو توبہ کرے وہ طے کر لے کہ کسی نہ کسی ایسی جماعت میں ضرور شامل ہوگا جو پاکستان میں اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی. کوئی ہو، جس کو بھی آپ کو بات اچھی لگے اس کو اختیار کر لیجیے، لیکن کوئی شخص بھی اس جدوجہد سے فارغ نہ رہے، خالی نہ رہے. اور پھر یہ، اگر یہ جماعت تیار ہو جائے، متدبہ تعداد میں ہو، پھر یہ ایک پرامن عوامی احتجاجی تحریک، ایک ایجیٹیشن کے ذریعے سے پرامن، لیکن یہ کہ اپنی جانیں دینے کے لیے تیار، فائرنگ ہو جیسے ایرانیوں پر ہوئی تہران کے اندر، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہزاروں جو ہے ایرانی جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے، پھر بادشاہ کو بھاگنا پڑا. ہمارے ہاں مشرف صاحب ہو یا ان کے بعد کوئی اور، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ اور بھی کوئی اسی طرح کا آدمی آ جائے، تو ان کی حکومت کو اور ان کے پورے نظام کو آپ کو معلوم ہے عوامی سیلاب کا ریلا جو ہے اس میں بہہ جاتی ہے. اتنی اس میں کچھ دیر جو آرمی ہوتی ہے نیشنل آرمی، وہ حکومت کا حکم مان کر فائرنگ کرتی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ ہاتھ اٹھا دیتی ہے. بھٹو صاحب کی تحریک جب چل رہی تھی، این ٹی بھٹو، تو آپ کو معلوم ہے بہت سے لوگوں نے جانیں دے دی تھی، لیکن پھر بریگیڈیئر محمد اشرف گوندل نے لاہور میں کہا اب ہم مزید کوئی فائرنگ نہیں کریں گے. دو بریگیڈیئر اور کھڑے ہو گئے، بھٹو صاحب کو ہوش آ گئی. دو دن تین دن پہلے انہوں نے کہا تھا میری کرسی بہت مضبوط ہے، معلوم ہوا وہ کرسی تو مضبوط نہیں ہے، وہ تو فوج کے بل پر تھی. بلایا، پی این اے سے نیگوشیشن ہوئی، بات طے بھی ہو گئی تھی، وہ تو ضیاء الحق صاحب پہلے سے ادھار کھائے بیٹھے تھے، تیاری کر چکے ہوئے تھے قبضہ کرنے. بہرحال یوکرائن میں جو کچھ ہوا ہے آپ کو معلوم ہے، جارجیا میں جو ہوا، کرغیزستان میں جو ہوا، لیٹن امریکہ میں جو ہوا، یہ یک طرفہ مسلح بغاوت نہیں، پورا من منظم ایک مضبوط جماعت کی زیر قیادت مطالبہ، یہ چیزیں ختم کرو، اور اس کے نتیجے میں ایک عوامی تحریک کے ذریعے سے تبدیلی لانا، یہ گویا کہ وہ ہارڈ ریولیوشن کا ہوگا. اور اس کے لیے تنظیم اسلامی بھی ہے، اس کے لیے تحریک خلافت بھی ہے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ اس کا مطالعہ کریں، دیکھیں، سوچیں، کمپیریٹو اسٹڈی کریں، اور جماعتوں کو بھی دیکھیں. جس جماعت پر دل ٹھک جائے کہ یہ اسلام کے لیے صحیح کام کر رہی ہے اس میں شامل ہو جائیں، خالی نہ رہیں، کوئی شخص خالی نہ رہے اس جدوجہد سے، وہ اس میں شامل ہو جائے. تو ہمارا مطالعہ جو ہے، ہماری کیا ہے، تحریک خلافت ہے. بعض لوگ جو ہیں اس میں ذرا پیچیدگی کے اندر الجھ جاتے ہیں کہ یہ تحریک خلافت ہے یا تنظیم اسلامی ہے. تو مثال کیا ہے، تحریک پاکستان تھی لیکن جو جماعت اس کی علم بردار تھی اس کا نام مسلم لیگ تھا. ہماری تحریک خلافت کی تحریک ہے جس کی خوشخبری دی ہوئی ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت سے پہلے پوری دنیا میں نظام خلافت علی منہاج النبوت قائم ہوگا، ہو کر رہے گا، اس میں کوئی شک اور شبہ مجھے نہیں، اور نہ ہونا چاہیے کسی کو بھی جس کا بھی ایمان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحیح اور پختہ حدیث کے اندر موجود ہے. لہذا اس کے لیے جدوجہد، ظاہر بات ہے کسی ایک ملک سے شروع ہوگا، یہ ایک علیحدہ موضوع تھا، اس کے لیے میں نے آج جو ہے ادھر میں نہیں جا سکا ہوں. اس کے لیے مشیت خداوندی بہت عرصے سے اس خطے کے لیے کچھ طے کر چکی تھی. آپ کو معلوم ہے تحریک خلافت چلی تو یہاں ہندوستان میں، اور کہیں بھی نہیں چلی. آزادی کی تحریکیں چلی تو دوسرے ملکوں میں اپنے لوکل نیشنلزم کی بنیاد پر چلی، یہاں اسلام کے نام پر چلی. پاکستان معجزے کے طور پر قائم ہوا، پھر 27ویں شب رمضان مبارک میں نازل ہوا. یہ وہ آیات ہیں، یہ وہ کرامات ہیں جو پاکستان کے ساتھ وابستہ ہیں. اس سے پہلے یہ کہ مجددین کا سلسلہ جو 1000 برس تک عالم عرب میں رہا تھا وہ ہندوستان میں منتقل ہوا. بہرحال اب یہ کہ اس کے بعد بھی اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ پاکستان فیل ہو جاتا تو ان تتولو یستبدل قوما غیرکم, اگر تم پیٹھ دکھا دو گے اس مشن سے جو ہم نے تمہارے حوالے کیا اور جس کے لیے ہم نے تمہیں ملک دیا معجزے کے طور پر دیا, تو پھر ہم تمہیں ہٹائیں گے, یہی مشن کسی اور کے حوالے کر دیں گے. اللہ تعالیٰ اس وقت سے ہمیں بچائے اور ہمیں توفیق دے ہم اسلام کے سپاہی بنیں اور اسلام کو نافذ کرنے کے لیے اپنا تن من دھن لگانے کے لیے تیار ہو جائے, ورنہ ہمارا حشر وہ ہوگا جو سورہ اعراف میں ایک شخص کا ذکر کیا گیا ہے, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا, ایک بلعام بن بابورہ ہوتا تھا, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بلعام بن بارورہ بن کر رہ جائیں اور صورت پھر یہ ہوگی کہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. اقول و قولی حاضہ واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات, میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ میری اس گفتگو میرے اس خطاب کو میرے لیے بھی توشہ آخرت بنائے اور آپ کے لیے کوئی نئی ایک امنگ ایک نیا ولولہ, وہ جو اقبال نے کہا تھا ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو لاہور سے تاب کھا کے بخارا اور سمرقند, ایک نیا ولولہ لے کر آپ یہاں سے اٹھیں. اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری اس دعا کو قبول فرمائے, واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اور قلب کی گہرائیوں سے دعا کریں. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ, کل شکر کل حمد کل تعریف کل ثناء اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت بخشی, اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے تھے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب, پروردگار جو ہدایت تو نے ہمیں عطا کی ہے اب اس پر استقامت عطا فرما. اے اللہ اب ہمارے دلوں کو کج نہ ہونے دے. اے اللہ تیرے نبی نے بتایا ہے کہ تمام انسانوں کے دل تیری دو انگلیوں کے مابین ہے, تو جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے. ہمارے دلوں کو ایمان کی طرف تقویٰ کی طرف احسان کی طرف جہاد فی سبیل اللہ کی طرف اقامت دین کی جد و جہد کے لیے اور نظامت خلافت علی منہاج النبوت کے قیام کی جد و جہد کے لیے کھول دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم, اے اللہ ہماری اس دعا کو شرف قبول عطا فرما, تو سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے. اللہم اغفر لنا ولی آبائنا ولی امہاتنا ولی جمیع المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات. اللہم وفقنا لما تحب و ترضا, اللہم وفقنا نجاہد فی سبیلک باموالنا وانفسنا, اللہم وفقنا ان نقیم نظام الخلافة علی منہاج النبوۃ فی پاکستان اولا وفی کل العالم آخرا, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا.